یہ پیدا ہوتا کہ کیا یہ عمل کہ انا انزلنا کا سورہ پڑھو، کیا یہ عمل اسلام کی ایک مستقل سنت قرار پا گیا، یا یہ مقصود تھا زمانے کے امام کی ولادت کے؟ اگر یہ اسلام کی ایک مستقل سنت قرار پا گیا تو اس جملے کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح سے ہر ہر معصوم نے احکامات اسلامی کا ایک حصہ ہم تک پہنچایا، گیارہویں امام نے یہ بتایا کہ جب کبھی عورت وضع حمل کے مرحلے سے گزرے تو انا انزلنا پڑھا گیا، مگر ایسا مسئلہ نہیں کہ شاید اس کا تعلق خاص امام کی ولادت سے، اور امام کی بھی ولادت سے مطلب خاص بارہویں امام کی ولادت، تو یہ پھر آخر ربط کیا ہوگا؟ علماء نے وہی ربط ڈھونڈا ہے کہ سورہ انا انزلنا تین حقیقتوں کو بیان کرتا، پہلی بات خاص کا تذکرہ، اور ہمارے زمانے کے امام کی زندگی کا بڑا حصہ اس انداز سے گزرے گا جسے رات کہا جاتا، جب دو چیزوں میں شباہت دی جاتی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ زن و حد سے ہے نہیں ایک چیز دوسری چیز کی کاپی، اگر کسی کو شیر کہا جاتا ہے تو فقط اس کی بہادری کو دیکھ کر، رات اور غیبت ان دو کے اندر بہرحال ایک بہت گہرا رب، جس طرح سے رات ہوتی ہے رات کا لفظ سنتے ہی پوشیدہ چھپا ہوا اندھیرا یہ سارے تصورات ذہن میں آتے ہیں، یہی وجہ کہ جو اس میں آخری بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ تو باقی ہر امام کے لیے بھی صحیح، لیکن میں نے کہا نا کہ انا انزلنا پر لگ رہا ہے کہ خالی امام زمانہ کی ولادت کے لیے مخصوص کیا گیا، وہ پہلا جملہ ہی یہ تذکرہ رات کا ہو رہا، رات اور غیبت اور ایسی طویل غیبت، یہاں تک کہ ظہور کے بعد امام کی حکومت کی جو مدت بتائی گئی وہ زیادہ سے زیادہ 70 سال بتائی گئی، ویسے تو 9 سال کی روایت تھی، 21 سال کی روایت تھی، 40 سال کی روایت تھی، لیکن 70 سال آخری مدت، اب 70 سال اگر ظہور کے بعد امام کو ملے اور غیبت اتنی لمبی ہو چکی شاید اس وقت تو کسی کو پتا نہ ہو، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں تو 70 اور 1200 سال کے درمیان کیا ربط ہوگا؟ پھر ظہور کا زمانہ چھوٹا غیبت کا زمانہ بڑا، لیکن نہیں یہ بھی میں ذرا سا غلط کہہ گیا یا جان بوجھ کے غلط کہا، یہ ایک الگ بحث کہ ظہور امام سے پہلے کی چند نشانیاں، مثلا سورج کا مغرب سے نکلنا، مثلا ایک دن سورج کا چلتے چلتے رک جانا، مثلا سورج کے قریب ایک انسانی چہرے کا نظر آنا، یہ 3-4 ایسی نشانیاں کہ یہ بھی بتا رہی کہ اس زمانے نظام کائنات میں یا کم از کم ہمارے نظام شمسی سولر سسٹم کچھ ایسی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہو کہ جس کی وجہ سے عین ممکن کہ وہ 9 سال ہمارے اس سال جیسے 9، جب قیامت کے بارے میں خدا کہہ دے کہ اس کا ایک دن کان مقدار ہو 50,000 سال کے برابر، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 9 سال واقعاً ایسے سال کہ ہمارا 1,000 سال اس کے ایک سال کے برابر، لیکن عدد دیکھ بہرحال ہمیں خود تو سمجھ لو فقط 9 سال کا، یہ 9 سے مقصد آج والے 9 سال بتانا نہیں، یہ بتانا ہے کہ غیبت بہت کمی ہے، انا انزلنا سورہ انا انزلنا پہلی بات رات کے حوالے سے غیبت کا ایک تصور دیتا، دوسری بات یہ بھی بتاتا کہ رات ہے مگر فضیلت کتنی زیادہ، غیبت میں دوسرا تصور یہی جو حدیث میں اکثر پڑھا کرتا تھا اس کو سالوں سے نہیں پڑھی، وہ یہ کہ پیغمبر تک کا یہ فرمان کہ اس کائنات کی تاریخ بہترین انسان وہ ہے جو غیبت میں گزرے ہوں، ادھر غیبت کا تصور ذرا گمراہی، غیبت کا تصور ذرا یتیمی، غیبت کا تصور ایسا کہ جیسا حضرت عیسیٰ نے قوم موسیٰ سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کی بھیڑے ہو جس کا چرواہا کوئی نہیں، یعنی سرپرست کوئی نہیں ہے، سنبھالنے والا کوئی نہیں، لیکن دوسری جانب یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ افضل ترین مومن غیبت کے مومن کہلائے. ان کا ایک مختصر کا عمل اس زمانے کے طویل عمل سے زیادہ ثواب دے گا. جیسا کہ شب معراج کے حوالے سے میرے اکثر گروپ میں یہ جملہ آتا کہ اب ہماری یہ پانچ نمازیں دن اس سے زیادہ ہمیں ثواب دلوائیں کہ جتنا پیغمبر کے زمانے میں کوئی آدمی 50 نمازیں پڑھ لے گا. ایک تو پیغمبر کے امتی کا ثواب باقی انبیاء سے زیادہ, پھر پیغمبر کے امتیوں میں بھی ایک فرق کیا گیا اور ایک ایسا فرق جو غیر شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی موجود, لیکن اب بعض وجوہات کی بنا پر وہ یہ روایتیں چھپا رہی. پھر بھی کبھی کبھار اس کا جس پر روایت آج کل بھی اخبارات کے کسی مضمون یا کسی عالم کی کتاب میں آ جاتی ہے. کیونکہ اگر اسی جملے ذرا پلٹ کے دیکھیں تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا کہ جن لوگوں میرے یہ جملے بہت احتیاط والے ہیں, اسی لیے میں تفصیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں, کہ جن لوگوں آج کل کے حالات امت کا سب سے افضل حصہ بنا دیا گیا تھا, اس جملے کا نتیجہ تو الٹا نکل رہا کہ پیغمبر کا یہ فرمانا کہ تم سے زیادہ افضل ہیں وہ جو آخری زمانے میں آ رہے ہیں, یہ تو افضلیت کے وہ سارے معیار ٹوٹ پھوٹ جائیں جس کی بنیاد پر آج قتل و غارت گئی اور پوری ہماری قوم کا نام و نشان مٹانے کی بات ہو رہی. اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں. صرف یہ جملہ بھی اس لیے کہا کہ یہ سارے مسلمانوں کے پاس حدیث موجود ہے. اب ادھر دیکھیے شب قدر کے حوالے سے پیغام کیا دیا گیا کہ اس رات کی دو رکعت نماز ہزار مہینوں سے بہتر ہو جاتی, اس رات کا چھوٹا سا صدقہ ہزار مہینوں کے صدقے سے افضل ہو جاتا, اس رات کی ذرا سی تلاوت قرآن, یہی جو آپ شب قدر میں سنتے, یہی پیغام غیبت کے حوالے سے. شب قدر یعنی سورہ انا انزلنا ہمارے امام زمانہ کی غیبت کے حوالے سے مکمل تقریر, لیکن اس رات کو میں اس لیے نہیں کر سکا کہ ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر تو ہر جگہ کر چکا تھا, تب انا انزلنا کا لفظ میری زبان پہ آیا تو خیر. خلاصہ یہ کہ خاص امام کی ولادت کے موقع پہ دوسرا پیغام رات غیبت, ملتی جلتی چیزیں رات اور غیبت, اس رات کی افضلیت اور غیبت کے زمانے کی افضلیت. آج ہماری دو رکعت نماز اس شروع زمانے کے مسلمانوں کی 50 نماز سے بہتر, بلکہ اگر انا انزلنا کے لفظ کو لیا جائے تو وہ ہزار مہینوں میں جتنی عبادت کرے شاید اس سے زیادہ عبادت ہم ایک رات میں کر, زیادہ تفصیل اور تشریح طلب جملہ ہے, لیکن موضوع کچھ اور ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے اس آیت کو ہم نے بطور دلیل بیان کیا. اور تیسری بات کہ یہ پیغام تنزل الملائکہ والروح کا کہ آسمان سے جتنے بھی حکم نازل ہوتے وہ سب امام کے ذریعے امت تک پہنچتے, تو اسی کا الٹا جملہ جو سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے, لیکن میں اب ڈر رہا ہوں کہ موضوع میرے ہاتھ سے نکل رہا, چنانچہ خالی اس کا ترجمہ انا انزلنا ولادت کے موقع پہ پڑھی جو اس کے علاوہ بھی اس میں کئی نقطے, جیسا کہ یہ حدیث ہے کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس کے اثرات کوئی سمجھ ہی نہ سکا, اگر جی یہ تو آیت کا ترجمہ بھی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. غیبت امام بھی وہ زمانہ کہ جس کی معرفت اور جس کے راز کوئی سمجھ ہی نہ سکا کہ اللہ نے غیبت رکھی کیوں, یہ بھی ایک راز. اسی طریقے سے شب قدر کے حوالے سے ایک غیبت کے حوالے سے ایک ایسا جملہ آتا جو شاید خالی شب قدر کے لیے مخصوص نہ ہو, ہر رات کے لیے مخصوص ہوتا, مگر بہرحال رات کا لفظ وہ یہ کہ رات کہتے ہیں کہ جب سورج نگاہوں سے چھپ جائے, مگر نگاہوں سے چھپا ہوا سورج ہوتا اگر یہ سورج نہ رہے تو انسان کو انسان زمین ہی ختم ہو کے رہ جائے. ذرا بھی فلکیات کے علم کو جاننے والوں کو پتا کہ سورج کا آنکھوں سے چھپ جانا اس کے سارے فوائد دنیا کو مل رہے ہیں. خاص طور پر پہلی بات یہی کہ دنیا کو باندھ کے ہی اسی سورج نے رکھا, اگر سورج ختم ہو جائے تو باقی 9 سیاروں کو ختم کرنے کے لیے الگ سے کوئی کام اللہ کو نہیں کرنا, وہ خود ہی ٹکرا کے ٹوٹ پھوٹ کے برابر ہو جائیں. وَإِذَا قُبِّرَتِ الشَّمْسُ جو قرآن کے اندر تفصیل بھی آئی, وَإِذَا الشَّمْسُ قُبِّرَتْ وہ یہی چیز سورج وہ جیدہ ہونے کے بعد جو اپنی حرارت ہم تک پہنچاتا رات کے وقت وہ ضروری, ورنہ اتنی شدید سردی ہو جیسے اس نئے سیارے میں ہے جسے پلوٹو کہا جاتا. تو آپ دیکھیے اس کے اندر غیبت میں آنکھوں سے چھپ جانا الگ چیز, فوائد ملنا الگ چیز, اور سب سے بڑا فائدہ یہی کہ سورج جب ہماری آنکھ سے چھپتا تو اس وقت امریکہ والوں کی آنکھوں کے سامنے ہوتا, اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود فائدہ ہمیں پہنچا تھا سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. پورے نو سیاروں کو باندھ کے رکھا ہے سورج مگر وجود ہی سبت اصل اور وہ وسطبا. اور بے عین ہی یہی جملہ امام زمانہ کے بارے میں احادیث میں آیا کہ ان کے وجود کی وجہ سے زمین اور آسمان آپس میں بندھے ہوئے ورنہ ٹکرا کے ختم ہو جاتے. اننا انزلنا اور امام زمانہ بہرحال یہ پوری نہ صرف یہ کہ تفریح بلکہ ہمارے اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں امام گزری. یہ ہمارا وہ بنیادی عقیدہ کہ اگر ہم دشمنان اہل بیت کی سازش میں نہ الجھتے تو اس وقت اسی عقیدے پہ ہمارا زور ہوتا کہ ہر چیز ان کے ذریعے آ رہی. لیکن کاری یہ نہیں, اس کے بعد ہمارا بھی ہر عمل ان کے ذریعے آسمان پہ جا رہا. یہ باقاعدہ جس طرح سے موٹر وے بنائی جاتی ہے اس طرح سے کا راستہ کہ ادھر سے ملائکہ اور روح القدس اللہ کے عوامر کو لے کے امام کے ذریعے ہم تک آ رہے ہیں, اور ادھر سے ہمارے اعمال ہماری دعائیں ہماری حاجتیں وہ امام کے ذریعے سے آسمان کی جانب جا رہی. وہی شجرہ طیبہ اور کلمہ طیبہ اور یا فس گلے کلمۃ طیبہ ساری آیتیں. تو اب وجود امام خالی ایک عقیدہ نہیں, ہماری زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے. اگر امام نہ رہے وہ سڑک بند ہو, وہ راستہ ختم ہو گئے, ہم عمل کر کے بیٹھے ہوں گے وہاں تک پہنچائے گئے. اب اس کو کسی مثال کو میں ڈاکانے کے ذریعے کوریئر سروس کے ذریعے اور کئی ذریعوں سے واضح کر سکتا تھا, لیکن کیونکہ آج کا یہ موضوع بھی نہیں, آدھا وقت غالباً گزر گیا اسی جملے میں کہ آج کا یہ موضوع نہیں, آج کا موضوع نہیں. اس کے حوالے سے ایک بات کہ امام ہمارے تمام اعمال کو وہاں تک پہنچانے والی شخصیت کا نام, اور امامت کا تصور اور فلسفہ یہی دیا گیا. چنانچہ بعض حدیثوں میں امام کو مثل کعبہ قرار دیا گیا. اب اس کی ایک تشریح کو فضائل اور نکات والی مجالس میں ہوتی ہے, وہ آپ سنتے رہتے ہیں سنتے رہیں گے, اور دوسری تشریح کی یہی کہ خود خانہ کعبہ کیا, کہا گیا کہ خانہ کعبہ بیت المعمور کی نقل. بیت المعمور کیا, کہا اس کے کہ ساری کائنات سنتی, نظام کائنات میں جو قطب کا کام کرتا, یعنی جس طریقے سے چکی کے لیے درمیان میں قطب ہونا چاہیے جس کے گرد اس کے پارٹ گھومتے, وہ کام بیت المعمور کر رہا. اب آپ کو جملہ یاد آ گیا ہوگا, مولانا نہج البلاغہ کے تیسرے مگر سب سے زیادہ متنازعہ خود میں, متنازعہ ہماری طرف سے نہیں, ان دشمنان اہل بیت کی جانب سے جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں. چنانچہ وہ نہج البلاغہ کو پڑھتے تو ماننا پڑتا ہے کہ یہ کلام مولا کا کلام. یاد رکھیں کہ اکثر غیر شیعہ مدارس نہج البلاغہ کو کورس کی کتاب کے طور پہ رکھا گیا ہے. کیوں, مولا سے استفادے کے لیے نہیں, اس کی زبان کی وجہ سے. اتنا بہترین نمونہ جیسے ہمارے یہاں پاکستان, اب تو مجھے نہیں پتا لیکن اردو میں کورس انیس کے مرثیے کو شامل کرنا ان کی مجبوری ہوتی, چاہے وہ انیس اور مقصد انیس کے کتنے ہی دشمن جوڑا. مگر اس نہج البلاغہ میں تیسرا خطبہ ایسا آتا ہے کہ پھنس جاتے ہیں وہ لوگ کہ آخر اس کا کیا جواب. اس میں میرے مولا کا یہ شروع کا جملہ, یہ میری وہی حیثیت ہے جو چکی میں خطب کی ہوتی ہے, یعنی چکی کے اندر وہ خطب ہوتا ہے جس کے اوپر چکی کا پاٹ پسایا جاتا ہے اور اس کو گھومتا ہے, اور گھومنے کے باوجود گھومتی ہوئی چیز لڑکتی چلی جاتی, وہ لڑکنے نہیں پاتا ہے اس خطب کی بنیاد پر جو ایکسس کیا جاتا. یہی وجود امام کی حیثیت ہے اس کائنات کے لیے. یہ مولا کا جملہ خطبہ شکشکیہ میں بھی. اب یہ جو خطب کی حیثیت امام رکھتے ہیں تو جو میں بار بار کہہ رہا, یہ عقیدہ ہمیں سمجھنا, یہ ہے مثل کعبہ, یہ ہے مثل بیت المعمور, یہ ہے مثل خطب. ہمارے تمام اعمال جائیں گے ان کے ذریعے. اگر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی امام اس کائنات میں نہ رہے, وہ سلسلہ کٹ جائے گا اللہ اور بندے کا, گویا وہ جو الیکٹرک کی لائن ہے اس کے اندر خلل آ جائے گا. چنانچہ اس کا نتیجہ کائنات کی تباہی ہے. مگر یہ جملہ بھی اپنا ایک الگ موضوع. اس سب کا خلاصہ کیا نکلا کہ ہمیں ہر آن اور ہر لمحے, یہاں سے آج کا درد شروع ہوا تھا, جب یہ درد شروع ہوا تھا تو 22 منٹ کہاں چلا گئے, کچھ آپ لوگوں کا انتظار ہوتا رہا, کچھ اتفاق سے بات سے بات نکلی. تو اب اصل میں اس عقیدے کو ہمیں سمجھنا, امامت ہے کہ نہیں, امام ہے کہ نہیں, یہ تو دشمنوں کے اعتراضات ہیں جس کی وجہ سے وہاں الجھ جاتے ہیں. اس کا جواب ضروری, مگر اپنے اصل فریضے کو تو نہ بھولے کہ امام کی حیثیت اس کائنات کے خطب کی. ہمارا اللہ کا رشتہ اس کائنات, حتیٰ یہ کہ ہم ایک تسلی پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ, یہ تسلی بھی امام کے ذریعے اوپر جائے گی, جس کو تھرو پراپر کہنا غالباً انگریزی میں کہا جاتا. اب کس حیثیت کی وجہ ذکر امام ہمیں ہر منٹ چاہیے, ذکر امام ہمیں ہر سیکنڈ چاہیے, ہر منٹ اور ہر سیکنڈ. اس کے بغیر خالی یہ نہیں ہے کہ دشمن اعتراض کرے تو ہم ذکر امام کریں, خالی یہ نہیں ہے کہ 15 شعبان آئے تو ہمیں اپنے امام یاد آ جائے, نہیں, ہر سیکنڈ, کیونکہ ہمارے ہر عمل کا سلسلہ امام کے ذریعے سے. اب اس کے بعد میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو چار مثالیں جو میں نے دی اس کو میں ابھی اور آگے بڑھا سکتا ہوں لیکن آج کا موضوع نہ رہے گا. اب اس کے بعد جب ہر سیکنڈ اور ہر لمحے ہمیں امام کو یاد کرنا ہو تو یقینا آج کل یہ فریضہ شروع ہوا ہے کہ وہاں امام کو یاد کروایا جائے, مگر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہر وہ چیز جو زیادہ کھل کے سامنے آتی, جو زیادہ ابھر کے سامنے آتی, اس کے پھر کچھ منفی نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ چیز اپنے ساتھ کچھ نگیٹو باتوں کو بھی لے کے آتی, اور یہ مسئلہ کسی قوم میں زیر بحث آ جاتا کہ ضرورت کیا تھی اس موضوع کو اتنا اچھالنے کی کہ اس کے نتیجے میں وہ منفی چیزیں شروع ہو. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ واقعات کیا منفی یا غلط باتوں کی وجہ اصل چیز کو چھپایا جائے کہ نہ چھپایا جائے, اصل چیز کو ظاہر کیا جائے کہ چھپایا جائے, کیا ہونا چاہیے. اچھا قوم شیعہ کا مزاج معصومین نے ایسا بنایا کہ ان کے پاس یہ صلاحیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے, کیا چیز کے راز خدا کو سمجھے اور چھپائے. یہ ہمارا مزاج ایسا بنایا گیا جس کے حوالے سے تفیے کی حدیثیں آتی, ہم ان کو سمجھ بھی نہ پائے, دشمنان اہل بیت ان کو لے اڑے اور غلط غلط اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں. جیسے اسلام کے فروع دین میں سے جہاد کو دشمنان اسلام کا خطوں میں لے کے نعرہ بدل دیا کہ اسلام کل واپس آیا. اب ہوا یہ کہ ہم خود بھی جہاد بھول گئے. میں خالی اپنے فرقے کی بات نہیں کر رہا, ہمارے یہاں تو جہاد کا تصور الگ, جو جہاد جہاد کرنے کو بھی بھول گئے, لیکن دشمنوں کو ایک ایسا موقع مل گیا یا کہیں جہاد ہو نہیں رہا ہے مگر اسلام سے تہمت لگ گئی کہ یہ تلوار سے پھیلا. تو یہ شیعہ کو ایک خاص مزاج دیا گیا کہ دیکھو تمہارا یہ مزاج نہیں, یہ گام وام کچھ نہ ہو, پہلے سے اتنا شور, اتنا زیادہ شور مچا دوں کہ نتیجے میں تم تو وہیں کھڑے رہو, دشمن اس سے منفی فائدے حاصل کرنا شروع کر. یہ خاص ہماری ایک صفت بنائی گئی, آج ہم اسے بھول گئے. بلکہ اگر کوئی مجھ سے تفصیل کا تقاضا کرے تو میں یہ بتاؤں کہ انگریزوں کے دور حکومت کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے ہم سے ہماری یہ صفت کھلوائی, ہماری یہ عادت بگاڑی, ورنہ تشیع ہمیشہ بہت ہی زیادہ صبر اور تحمل رکھنے والی, بڑی سے بڑی بات بھی ان کو پتا چل جائے. جیسے بعض عورتوں کی خاصیت ہوتی ہے اور مردوں کے بھی, ان کا پیٹ پھولتا ہے تو خبر نہیں, جب سے کسی سے جا کے کہہ دو. شیعہ امامت سے راز کے حوالے سے ہم کو سکھایا گیا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا. تفیے کا ایک مقوم یہ بھی کہ ہر بات ہر موقع پر بیان کرنے کی نہیں. اب ہوا یہ کہ انگریزوں نے آزادی مذہب آزادی مذہب آزادی مذہب کا نعرہ ایسا بدل دیا کہ جس کا ہو سکتا ہے ان کی سازش سے ہی ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد یہ نہ ہو, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ اپنی عادت بھلا بیٹھے. جبکہ ہمیں کیا چیز سکھائی گئی کہ معرفت پوری حاصل کرنا ہے ہر چیز, مگر ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا. ایک ہے ایک ہمارا مزاج بنایا گیا بعض وجوہات کی بنا. اب اس میں نقصان کیا ہوتے کہ ہم لوگ یا تو جب کوئی بات چھپانے کی کوشش کی جائے تو پھر اتنا لاپرواہ ہو جاتے کہ بات ہی بھول جاتے, سیکھتے ہی نہیں. سکھا دی جائے تو اتنی ہم نے بے چینی ہوتی ہے کہ دنیا کے سامنے اپنا یہ عقیدہ پیش کر, عقیدہ نہیں یہ عقیدے پہ آج کی بات ہے, وہ ایک صفت ہم نے ختم ہوتی رہے گی. تمام معصومین کے کلام تخیے پر جو اتنا زور دیا گیا کہ دشمنوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ یہ وہ مذہب ہے جس کی بنیاد جھوٹ پر. یہ تو ترجمے میں خیالات کی گئی لیکن وہ یہی, یہ باتیں سیکھو بھی لیکن ہر بات ہر ایک کے سامنے نہ کہو. اب دیکھیے ہر امام کی حدیث میرے ذہن میں ہے, میں اپنے امام زمانہ کا تذکرہ کرتا ہوں تو آئیے انہیں کی ایک حدیث سن لیں. حدیث نہیں, امام کے ایک عمل کی مسئلہ ہے. یہ واقعہ مختصر ہے اس لیے میں نے کئی دفعہ پڑھا, مگر یہ واقعہ زیادہ تر پڑھا گیا یا حسد کے موضوع پر یا زیادہ تر پڑھا گیا اطاعت امام کے موضوع پر, لیکن یہی واقعے کا تیسرا پیغام یہ کہ راز چھپانے کی صلاحیت, حق کو جتنا حصہ ظاہر کرنا ہے اس کے بعد چھپانے کی صلاحیت, وہ یہ ہے کہ دوسرے نائب کا انتقال ہو رہا, نائب خاص جنہیں میرا کے جمع تفیق عربی میں نواب, نواب ارباب چار نائب, دوسرے نائب تک تو بات اتنی زیادہ الجھی بھی نہیں, اس لیے کہ پہلا نائب بنایا ہی اس کو گیا جو دسویں امام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ کون شخصیت ہے, کتنا معصومین کو بھروسہ, اور جب ان کا بڑھاپا آیا تھا گیارہویں امام کے آخری سالوں دوسرے وقت میں ان کے بیٹے محمد اپنے باپ کے ساتھ اتنا زیادہ رہے کہ یہ باپ بیٹے رہ کے جانے پہچانے. مسئلہ پیش آ رہا تھا جب بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا 306 ہجری. اب تیسرے نائب کا مسئلہ پیش آ رہا. لوگ پہلے سے اندازے کر رہے جیسے آج کل ہم لوگ کرتے کہ جب دوسرے کا انتقال ہو تو اس وقت سیرت میں کون اس عہدے کے قابل. جیسے آج ہم مہاراجے کے نام دیکھ کے یہ سوچیں کہ ان کے بعد کون کون مرضی بن سکتا. جیسے آج ہم خطبہ کو دیکھ کے سوچے کہ سب پیغمبر کے یہ 3 خطیب ان کے بعد کس کا نام ہوگا بطور مثال. ہم لوگوں کے اندازے تھے جعفر ابن احمد کے بارے میں, اس زمانے کے بہت بڑے عالم جن کا علم یقیناً اس زمانے کے تمام علماء سے زیادہ. واقعہ مختصر یہ کہ دوسرے نائب کا آخری وقت جعفر ابن احمد بھی پہنچے, دوسرے علماء بھی پہنچے. تمام علماء نے مل کر جعفر ابن احمد سے کہا کہ آپ جا کے ان کے سرحانے بیٹھے. وقت آخر مرنے والے کی وصیت ایک اہم چیز ہوتی ہے, آخر کے لیے وصیت کی جائے گی آپ ہی یہاں بیٹھے تاکہ ڈائریکٹ وہیں سے ہو جائے سوال. اور جو تقریباً سب سے زیادہ غیر مشہور تھے حسین ابن رو, لائن سے لوگ کھڑے ان کی باری آخر میں آئی وہ پائٹی پہ بیٹھے. پرانا زمانہ ہے شیعہ علماء سے مطلب 1000 2000 5000 نہیں 5-7 ہوتے, مگر آخری نائب نے آخری لمحے میں آگے بولی, دوسرے نائب نے آخری لمحے میں آگے بولی اور ایک مرتبہ کہا کہ ابھی مجھے ناحیہ مقدس سے یہ حکم ملا کہ میرے بعد تیسرا نائب حسین ابن رو, جو کہ ہر طرف خلوص اور صحیح عقیدت, چنانچہ کوئی پریشانی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. وہ جعفر ابن محمد ہی سرحانے بیٹھے ہوئے یہ بات سن رہے ہیں, اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے پارٹی آئے حسین ابن رو کا ہاتھ پکڑا لے جا کے سرحانے بٹھا دیا خود پارٹی بیٹھے. اور ایک لمحے کے لیے نہ پیشانی پہ بل آیا نہ چہرے پہ تکثر کے آثار آئے نہ دل میں کوئی وسوسہ آیا, باقی ایک لمحے کے اندر یہ اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ دوسرے نائب کے بعد تیسرے نائب کا سفر ہو. مگر ایک سوال بعد میں یہ پیدا ہوا کہ یقیناً امام کا ہے ہمیں ماننا, مگر اس طرح سے ہر حکم میں خدا کے پیچھے مسئلہ ہے, ہماری سمجھ میں مسئلہ ہے, آ جائے تب بھی ہم گانا چھوڑ دیں گے اور نہیں آئے تب بھی گانا چھوڑ کے رکھیں, ہماری سمجھ میں مسئلہ ہے داڑھی کی آ جائے تب بھی رکھیں گے, اگر مسئلہ ہے نہ بھی آئے تب بھی رکھیں. تو یہاں ماننا تو ہے مگر حسین ابن روح کو جعفر ابن احمد پر اس طرح سے ترجیح دینا. یاد رکھیں جعفر ابن احمد اور حسین ابن روح میں اتنا کمایا فرق تھا کہ اس وقت سبھی کو یہ پتا تھا کہ قابل یہی ہے جعفر ابن احمد. جیسے اس وقت ہم سے کہا جائے کہ اگر سب اول کا شاعر اٹھ جائے دوسرا کون, اتنا واضح فرق نہیں ہے, چنا کے 3-4 نام آ جائیں, سب اول کا مرجے چلا جائے 3-4 نام آ جائیں, لیکن کبھی نمبر 1 اور نمبر 2 میں اتنا فرق ہوتا کہ وہاں پہ زیادہ نام کی گنجائش ہے. جعفر ابن احمد نے سب جعفر ابن احمد کو سب نے مانا, لیکن اس کا جواب پتا چلا 306 سے 326 جو 20 سال حسین ابن روح نے گزارے اس کے درمیان. جعفر ابن احمد کے دل میں کوئی شک نہیں, حسین ابن روح ان کے مقابلے میں دل میں دوسرے نمبر پر تھے. عجب ہمارے یہاں کا معاشرہ ماحول ایسا کہ یہ جملے بھی کسی کی توہین سمجھے جاتے ہیں. چنانچہ یہ کہہ دینا یا آیت اللہ بیساری کا علم فلاں سے زیادہ, تو اب تصور یہ نہیں ہے کہ 19 ہے اور 1-20, تصور یہ ہے کہ ان کا علم زیادہ کہاں گئے, یعنی اگر بیساری 30 ہے تو دوسرے کو 0 بتایا گیا. چنانچہ توہین کا پہلو لوگ خود ہی نکال لیتے ہیں. ابھی تک ہماری قوم اتنی سمجھدار نہیں, تو بہت زیادہ فرق نہیں لیکن ایک فرق تھا. پھر کیا بات, بات یہ بتائیے کہ جعفر ابن محمد اور حسین ابن روح علم کے اعتبار سے ترجیح جعفر ابن محمد کو دے اور رات چھپانے کے اعتبار سے ترجیح حسین ابن روح کو دی جائے. آج شاید پھر بلکہ یقیناً پھر بھی علم کو ترجیح, لیکن خاص خیبت صغرا تھا وہ مشکل دور کہ ابھی امام زمانہ کی بھی تلاش ہو رہی اور اس کے ماننے والوں کی بھی تلاش ہو رہی, یعنی حکمران یہ سمجھے کہ ہم نے 11ویں امام کو شہید کر کے اس تحریک کو انڈر گراؤنڈ کر دیا, تو اب اس طرح سے انہیں تلاش کرو کہ یہ انڈر گراؤنڈ بھی نہ رہیں تو خاتمہ ہو جائے. جیسے کسی فتنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چڑھ کے اخاڑ دے دو خالی آنکھوں سے پوشیدہ نہ ہونے دو, تو اب اس وقت ایسا نائب جس کا علم بہت زیادہ وہ اتنا کام نہیں آئے گا جتنا وہ نائب کام آئے گا کہ جس کے اندر راز چھپانے باتوں کو پوشیدہ رکھنے اور اپنے آپ کو اس انداز سے عام آدمی بنانے کی صلاحیت جو صاحب فضل میں ہو ہی نہیں سکتی. جب جس کے پاس علم و فضل ہے اس کا علم صاحب ہو کے رہتا, جس کے اندر فضل ہو وہ خود بخود اس کے ہاتھ پیروں سے چھن چھن کے نکلتا. بہت مشکل ہے یہ چیز, جان بوجھ کر نہ کرے تب بھی اب غالباً یہ بطور مثال جو میں جملے کہہ رہا ہوں یہ مثال یہاں پوری فٹ نہیں ہے لیکن سن لیجیے. چند مہندی بہرول لوگ ہمارے اس دو علماء میں سے ایک جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جاتا کہ یہ جب جاتے ہیں امام سے مل لیتے ہیں اور امام سے ملاقات کر لیتے ہیں. چنانچہ سید مہندی اگر کسی مسئلہ شرعی میں یہ کہتے کہ یہ مسئلہ اتفاقی مسئلہ اور بہت سارے مسائل میں یہ لفظ لے کے آئے جس کے اندر خود لکھا ہے کہ اتنے اختلاف. یہ ایک عجیب بات ہے سید مہندی بہر العلوم کے اندر کہ بہت سارے مسائل میں کہا یہ اختلاف ہے یہ اختلاف ہے یہ اختلاف, لیکن آخر میں کہتے ہیں پھر بھی شیعہ علماء کا اتفاق. بعض لوگوں سے مطلب ہم لوگ نہیں, آغا سوئی اور آغا محسن حکیم جیسے درس خارج کیا اساتذہ, انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ وہ چیز ہوگی جو اس کو امام کے ذریعے ملی ہو, لیکن وہ ایک الگ علمی بحث ہے اس کا یہاں سے کیا تعلق. تو یہ بہت ان کی کوشش, بہت عظیم عالم ہے, ان کے حالات بیان کرنے کا مطلب ہے آج کا درد پورا مدد. اب یہ دو سال مکے میں رہے اور ان کی پوری کوشش تھی کہ مجھے مکے ہی میں زندگی گزارنے کا موقع دے, یہ ثواب ہے مکے میں قیام کا. لیکن پتہ زمانے اس تحریک وہابیت کا شکار ہو چکا تھا, چنانچہ دشمنان اہل بیت اس میں غالب آ چکے. یہ سید مہندی بحر العلوم ہی کے زمانے میں اور اس کے پہلے اور اس کے بعد باقاعدہ وہاں سے وہابیوں کے گروہ جا کے کربلا اور نجف پہ حملہ کرتے. مشہور ہے کربلا کا قتل عام بھی عید کے دن کیا گیا, کہ عید کے دن کربلا کے مرد عموماً نجف چلے جاتے, خالی بوڑھے اور بچے بچتے ہیں. اس سے جو وہابیت کی طرف سے قتل عام ہوا وہی زمینی راستے سے آئے جس راستے سے صدام کی فوجیں جانے والی تھی چند سال پہلے. تو آپ سید مہندی وہاں پہ رہے, بہت چھپا رہے تھے اپنی تشیعوں, مگر وہی بات کہ جان بوجھ کر نہ صحیح بھول کے عالم میں کوئی چیز زبان پہ آ جاتی, صرف ایک چھوٹے سے خطرے سے پکڑے گئے, ان کے قتل کا فخر تیار ہو گیا, اس میں شریعت کی وجہ سے راتوں رات انہیں ہجرت کرنا پڑ. اور وہ صرف اتنی سی بات کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری شریعت یہ اجازت ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ بھی جواب میں اس کو سلام کریں, یعنی وہ کہے السلام علیکم آپ بھی کہ السلام علیکم. بلکہ بعض فقہاء عالم نماز واجب سمجھتے ہیں کہ جس لفظ کے ذریعے سلام ہوا وہی لفظ جواب میں استعمال. غیر شیعہ فقہ میں یہ بالکل منع, وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے جواب سلام تو نہیں, آپ نے خود ایک سلام جڑ دی, یہ خود ایک گناہ ہے, پہلے اس کا جواب دو پھر سلام کرو. سنا جواب وعلیکم السلام ضروری. اتنے مہینے تقریباً 24 مہینے یہ چھپا تھا, مگر ایک بار ذرا سی بے خیال کہ کسی نے سلام دیا ان کی زبان سے بھی نکل گیا سلام والے, وہاں پکڑ لیا. جو مسئلہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا وہ ہمارے دشمنوں کو پتا ہوگا, کیونکہ انہیں تو پکڑنا ہے آپ کو, وہ ہماری پہچان ڈھونڈتے. تو اتنا احتیاط کرنے والا اور مار کھا گیا اور وہاں سے ان کو ہجرت کرنا پڑی ہے, کوئی معمولی چھوٹے موٹے آنے نہیں. حسین ابن روح کا ایک ایسا زمانہ کہ تشیعوں کے لیے گویا کنویں میں بانس چلوائے جا رہے ہیں اور صحراؤں کی ریت کو چھانا جا رہا ہے کہیں سے کوئی ایک شیعہ پکڑ میں آ جائے. اس وقت شیعہ عالم کام نہیں ہے, اس وقت ایسا آدمی چاہیے کہ جو ایک طرف امامت کی طرف سے اس امت کو جمع بھی کر سکے, سب سے کانفرنس بھی کر, دوسری جانب اتنا زیادہ اس میں صبر و تحفظ, رات چھپانے کی صلاحیت, پیٹ کا ہلکا نہ ہو, اس انداز کا لفظ استعمال کر. یہ حسین ابن روح کے پاس تھا. تو امام خاص اس وقت ترجیح اس بات کو دی کیونکہ یہ شیعہ کا مزاج ہے. مگر ہوتا یہ کہ اگر ہم لوگ اس طریقے سے چلیں, کیا طریقہ اختیار کریں, بات چھپا کے رکھیں, ہمارے اپنے نوجوان اور بچے باتوں سے بے خبر رہ جاتے ہیں. یاد ہمارا اتنا پرابلم کیوں, ہمارے بزرگوں کو ہر چیز معلوم تھی, برسات کی میری محفل جعفری تھی, مگر ہر چیز معلوم تھی, ہمیں پہنچائی تھی, مگر پہنچانے کے طریقے میں یہ غلطی ہو کہ ہر چیز کی وجہ نہ بتا پاتا. اس زمانے کے سیاسی حالات, ہندوستان پاکستان کی تقسیم, معاشرے کا الٹ پلٹ ہو جانا, ایک آدمی کا یہ سوچنا کہ پہلے اس کو جملہ یاد کراؤ بعد میں تشریف, اس سے پہلے پاکستان بن جانا اور جملہ یاد کرا دیا گیا تشریف کرانے والا نہ, خیر بہت ساری باتیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے یہاں امام زمانہ کا ذکر ختم ہو کے رہ گئے. تقلید, ہومو, حجاز کے سارے مسئلے جو پہلے تھے, اپنے قوم سے زیادہ افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ زیرو سے آگے جا رہے ہیں, افسوس اس سے ہوتا کہ لوڈو کے کھیل کی طرح یہ 99 پر پہنچے ہوئے تھے, ایک صاف سے ایسا ان کو نکلا کہ پھر جا کے زیرو پہ اگل دیا. جو نہ افسوس اس بات پر سب حاصل کر کے اس کے بعد زیرو پہ آ گئے. تو اسی میں یہ خرابی ہو, وہ ایک صحیح نظام چل رہا تھا, وہ کٹ گئے, وہ ٹوٹ گئے. نتیجے اتنے اہم اہم موضوعات جو امام حسن کی حیثیت رکھتا ہے نظام کائنات, ہم نے بھلا دی. دیکھیے 15-20 سال سے امام زمانہ کا ذکر شروع ہوا, تو بزرگوں سب نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے یہ بات ہوئی نہیں, پہلی مرتبہ سننے کو مل رہی. خیر اس کے بعد اب یہ جذبہ بڑھ کے ایسا ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس دن جواب دے رہے کہ سید حسنی کون سی نشانی مانگیں گے اور امام کون سی نشانی پیش کریں گے. بات بہت پھیل رہی ہے, اب تک موضوع کہاں گئے. آئیے اب ہم اپنے موضوع کو کہیں سے ٹوٹ گیا. وہ موضوع یہ پڑا کہ زیادہ تذکرہ کرے تو منفی نقصانات, تذکرہ اس انداز سے کرے جیسے امامت چاہتے ہیں تو وہ ہمارے یہاں وہ عادت نہ رہے. 50 سال گزر گئے وہ عادت نہ رہے. کم ذکر کرو لوگ چھوڑ دیتے, زیادہ ذکر کرو نقصانات ہو جاتے. مگر پھر بھی یہ نقصان برداشت کرنا غنیمت کہ آدمی زیادہ ذکر کرے کچھ منفی نقصانات آ جائے, اس سے بہتر یہ ذکر بالکل بند کر دو. اب اس کی مثال, عرب جانتے ہی نہیں تھے کہ نبی کون کسے کہتے ہیں. پیغمبر نے اعلان رسالت کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ کئی جھوٹے نبی بن گئے. اب اگر یہ رسول سے کہا جا سکے کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا گڑبڑ کر دی, اگر آپ اپنی نبوت کو چھپا کے لے جاتے پوشیدہ رکھتے تو کم از کم ماجرا اس گمراہی سے تو محفوظ رہتا کہ اتنے جھوٹے نبی بن گئے. یا اگر پیغمبر قرآن پیش نہ کرتے تو عربوں میں اتنے جھوٹے قرآن نہ آتے. ہمارے یہاں اس لیے نہیں آ پائے کہ قرآن عربی میں ہے, عربی اس کا مزہ لے سکتا. مگر کیا یہ جملہ کہنا صحیح ہے کہ اگر آپ کہ اپنا سچا قرآن پیش نہ کر دے تو ایک سچا قرآن نہ آتا مطلب 5 جھوٹے قرآن سے تو ہم بچ جاتے. یا یہاں 1 اور 5 کا مسئلہ نہیں, آپ اپنی ایک سچی نبوت چھپا لیں بھائی. جب 123,999 نبوتیں آ چکی, اگر ایک نہ آئے تو کیا فرق پڑے. مگر اس کے مقابلے میں یہ جو 40, 50, 70 جھوٹے نبی آ چکے یہ نہ آتے. ایک اچھائی نہ ملتی تو اس کے نتیجے میں 70 برائیوں سے بچ جاتے. مگر کیا یہاں 1 اور 70 کا مقابلہ چل سکتا؟ ایسے بہت سارے اعتراضات. مطلب میں اپنے حوالے سے کو میری تقاریر پیش کیے کہ اگر آپ بولا مسئلہ نہ بتاتے تو یہ اتنے سارے اور غلط غلط باتیں مشہور نہ ہوتی. مگر وہ باقی باتیں چھوڑ دیجیے. امام کا اتنا زیادہ تذکرہ سبب بنا کہ ہمارے معاشرے میں اس کے حوالے سے وہ خرابی آ گئی. بہت دھیرے دھیرے آ رہی ہے مگر آ گئی. کون سی خرابی؟ جو میں ایک جملہ میں نے بیچ میں چھوڑ دیا پورا کر دوں. یہ جب اس سے کہا گیا کہ اگر آپ یہ سب چکر نہ چلاتے تو اس کی خرابیاں نہ بنتی. یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو سمجھ کے بیٹھے. اکثر تو سمجھ ہی نہیں. مثلا اگر یہ مسائل کا اتنا زور نہ ہوتا تو یہ جو آج کل آپ کو ہر تیسری تقریر میں کہنا پڑ رہا کہ یہ ریاکار دنیا پرست یا قلم اقتدار کے لالچی آج مسائل کو ایک ذریعہ بنا کے قوم کے سامنے آ گئے. اس سے مطلب بڑے بڑے لوگ نہیں, ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو دعویٰ کرتی ہیں سلونی کا, ان کی عمر دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ سلونی کا ترجمہ بھی پتا ہے کہ نہیں. سر لفظ سلونی سے مطلب لفظ کار کے ساری خرابی شروع اس لیے ہوئی کہ نہ اتنا زیادہ مسائل کا تذکرہ ہوتا نہ ہماری قوم کے ایک طبقے کے لیے مسائل کوئی وجہ کشید بنتی. بھائی جو فراد لوگ ہیں, جو چیکر لوگ ہیں, جو دنیا پرست ہیں, انہیں تو ہر وہ چیز چاہیے جس سے ان کو شہرت ملے. شہرت کا اپنا ایک مزہ ہوتا, اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا. جیسے قرآن کریم میں غیبت کو گوشت کھانا قرار دیا گیا تو پوری بحث ہوئی ہے مستحقین میں کہ کھانا کیوں کہا گیا. کہا کہ کھانے اچھے کھانے مزہ لاتے جو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا. غیبت کرنے والے کو ویسا ہی مزہ آتا ہے بلکہ اس سے زیادہ. جیسے عرب میں انار بہت پسندیدہ پھل, اب انار کھانے والے کو جو مزہ آ رہا, ہمارے یہاں کے لوگ انار کو پھلوں کا بادشاہ قرار دیتے. عام طور پر غیبت کرنے والے کو وہی مزہ آتا شاید اس کو اندازہ بھی نہ ہو کہ جس کو اس مزے کی چاٹ نہیں لگی. جیسے ہمیں نہیں پتا کہ ہیروئن کا نشہ کیا ہوگا, لیکن جسے اس کا مزہ آ گیا اس سے پوچھیے تو جس کو اتنا شہرت وہرت ملی نہیں اس کو اندازہ نہیں کہ اس کا کیا نشہ ہوگا. لیکن جیسے بڑی گاڑی رکھنے کا ایک نشہ ہوگا, لیکن جیسے بڑی کوٹھی رکھنے کا ایک نشہ ہوگا, جیسے سونے اور چاندی میں پیلا ہونے کا ایک نشہ ہوتا ہے عورتوں, اسی طرح سے یہ بھی ایک نشہ ہوتا. اب یہ نشہ شروع اس لیے ہوا کہ یہ ساری باتیں آپ نے شروع کی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا اس خرابی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ بہتر کہ حلال و حرام کے مسائل بھی لوگوں کو نہ بتائے جائے؟ لیکن خیر یہ آج کا موضوع نہیں ہے تو بطور مثال آج تک امام زمانہ کے موضوع کے حوالے سے, لیکن یہ موضوع گزشتہ چند سالوں سے میں نے ذرا کم کر دیا. کسی نے مجھ سے پوچھا تو نہیں ہے, لیکن میں خود ہی بتا رہا ہوں کہ جتنا شروع میں اس موضوع کو لے کے میں چلا تھا گزشتہ چند سالوں میں ذرا کم کر دیا. اور اس کی وجہ اس کے کچھ نقصانات. اب مسائل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے تو جتنے بھی نقصان ہے وہ بتانا ہی بتانا ہے, وہ واجبات و حرام. مگر اس مسئلے یہ تھا کہ ابھی جو عقیدہ امامت کو واجبات میں ہے مگر یہ تفصیلات واجبات میں نہیں, ذرا سے اس کو کم کر دو. کیوں؟ مثلا امام سے ملاقات کا دعویٰ. اتنی مذمت والی حدیثیں آئی ہیں کہ جو امام سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا. پونے بارہ ہو گئے اتفاق سے موضوع بھی یہی پہ آ کے مکمل ہوا. آپ کی حد اس کی بھی ایک مسئلہ ہے اور ایک وجہ. امام ملاقات کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتے. ملاقات ہو نہیں سکتی, یہ بات تو غلط. اس لیے کہ اگر عام آدمیوں نے للو بچو نے کہا ہوتا تو دوسری بات. وہ جو فیس ہے کلینی سے لے کے خمینی تک ہم اس میں سے کس کس کا رد کریں, اور اگر ان کا رد کر دیں تو ہماری تاریخ سے پورا اسلام ہی نکل جائے. کیونکہ جن کی کتب احادیث پر ہمارے مذہب کی بنیاد ہے ان تینوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری ملاقات ہو. جن کے فتوے پہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے ان سارے فقہا نے دعویٰ کی. تو اس کے پیچھے ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ ہے خدا معلوم اس سے پہلے بیان ہوئی کہ نہیں ہوئی. آج وقت نہیں ہے کیونکہ دس کا ٹائم ہو رہا. آج صرف اتنا بتانا کہ یہی دو باتیں امام نے بطور اصول دی کہ ہم لوگوں سے ملاقات کرتے مگر تم ملاقات کی رد کرو. اس لیے کہ جس سے ہم ملاقات کرتے وہ دو اصول ہیں اس کے اندر. اب ویسے آج کا درد تھا انہی دو اصولوں کی تشریح, لیکن وہ دوسری باتیں زیادہ آ گئی. اب جو لبے لباس ہو رہی ہے, پہلی بات ملاقات ہی اس سے کریں کہ جس میں اتنا صبر و تحمل ہو کہ وہ ہماری ملاقات لوگوں کو بتاتا نہ ہو. چنانچہ علماء اس کا جواب ہی یہی دیتے کہ جو کہتا ہے کہ مجھ سے ملاقات ہوئی سمجھو اس سے ملاقات نہیں ہوئی, اور جو نہیں کہتا ہے سمجھو اس سے ملاقات ہوئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے آدمی کہیں کہ ملاقات نہیں ہے ان سب کی ملاقات ہو گئی ہو. اس جملے کا مطلب آپ سمجھ لیجیے واضح. سوائے یہ بھی ایک بات کہ ایسے حالات بھی امام پیدا کرتے ہیں کہ جس سے ملاقات ہوئی اس کا واقعہ لوگوں تک آ جائے. چاہے وہ حالات ایسے ہی پیدا ہو کہ اس کے کسی شاگرد نے دیکھ لیا, اس کے گھر کے کسی فرد نے سن لیا, یا سید مہنے کی طرح سے کہ سارے صبر کے باوجود اختیار ٹکرا ایک آدمی کے ساتھ میں نکلا مجمع میں نہیں, اور پھر اس نے راز معلوم کر کے یہ وعدہ کروا لیا. راز بتا کے وعدہ کروا لیا میری زندگی میں نہ بتا. لیکن بہرحال پہلا ایک اصول یہ ہوتا. چنانچہ جو دعوے کرتے پھرے سمجھ لیجیے کہ ان کے دعوے غلط. اور نمبر دو یہ کہ ملاقات کا دوسرا اہم اصول یہ کہ کوئی ایسی بات امام اس ملاقات میں نہیں کہیں جو یا قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہے یا کسی صحیح حدیث کے خلاف ہے یا کسی مسئلہ شریعت کے خلاف جا رہی ہے. اور اس کے لیے تو باقاعدہ تقریر پہلے ہو چکی. مجھے آج ذرا سا اس کو دہرانا تھا اس لیے کہ پہلے سے مطلب ہوتا ہے 18 سال پہلے 12 سال پہلے. لوگ کہتے مولانا کب کی بات کر رہا ہوں, سب مر مرا گئے. اب تو نئے لوگ ہیں لیکن میرے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے 22 سال پہلے ایک بات کری. تو یہ دوسرا اصول, اور یہ دوسرا اصول اس لیے بیان کرنا پڑا کہ گزشتہ 4-5 سال سے یہ بات سن رہا تھا, چھپی چھپی تھی, میں نے بھی چھپا چھپا رکھا کہ کسی محلہ کارگر ایک غیر شیعہ کا یہ دعویٰ کہ تمہارے امام میرے پاس آتے, اور اس دعوے کے نتیجے میں بعض شادی شدہ عورتوں سیغے نکاح موقع پڑھانے کی خواہش, اور میں اس سے کھل کے نہیں کہنا چاہتا کچھ جگہوں پر اس پر عمل, فقط یہ سن کر کے امام آئے. اور جب ذرا سی معلومات رکھنے والی کا اعتراض کسی غیر نکاح محبت شادی شدہ عورت سے نہیں ہو سکتا تھا یہ حکم امام. اب اور بہت تفصیلات ہیں, لیکن ایک تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسا قبی مسئلہ کھل کے بیان, اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کبھی کبھار تشریح کرنا الٹا نتیجہ بھی نکال سکتی. لیکن خلاصہ یہ کہ جب ذاتی طور پر میرے علم میں یہ بات آ گئی کہ بعض محبان امام زمانہ نے نام سن کر یہ قدم اٹھا لیا, اور فقط انتہائی صلاحیت کے عالم میں کہ حکم امام, تو یہ بات کھل کر کہنا پڑی. اتنا بھی کھل گئی, زیادہ میں اس وقت نہیں کہنا چاہتا. لیکن یہاں تک پیشکش کی بات ہے, یہ واقعات سے اتنے زیادہ کہ اگر میں اس کا پرسنٹیج بتا دوں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد اپنے گھر کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے. میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ کھارادر میں صاحب ایسے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ کھارادر والوں کے ساتھ یہ عمل ہوا. ان کے پاس پورے شہر کراچی سے لوگ آنے لگے, کثرت کے ساتھ نہیں کم سے. مگر رہائش کھارادر میں, واقعات کھارادر کے نہیں, یہ بھی میں بتا دوں, واقعات نہیں رہائش کا یہاں کا مسئلہ. ایسا ہوا کہ امام کے نام پر یہ چیز گویا ہماری ناک کے نیچے ہو رہی, اور بعض خواتین نے اس کی ذمہ داری اس بات پر قرار دی گئی کہ اتنا زیادہ امام کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی کہ پھر ہم ساری باتیں بھول گئے. جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی میری چند ان باتوں میں سے یہ جس پر مجھ سے محبت کرنے والے بھی یقین نہیں کرتے, لیکن جو کہ مسئلہ یقین کرانے کا نہیں ہے, مسئلہ اس خرابی کو دور کرنے کا. اس لیے یہاں پہ آج کا موضوع روک رہا ہوں اور کوئی تعجب نہیں کہ اس حوالے سے دو چار وضاحتیں جو واجب بن گئی ہیں مجھ پر, شاید اس لیے آئندہ درس کا بھی شروع کا حصہ یہ ہو جائے ملاقات امام کے حوالے سے. وہ ایک سوال تو میری جیب میں ویسے پڑا ہوا ہے کہ آپ اتنے واقعات ملاقات کے پڑھتے کہ میں پہلے جاتی میں آپ سے سانس لیے بغیر 70 نام لے لیے واقعات ملاقات کے, تو آپ غلط طریقہ بتا دی. اس پر بھی مجھے دو جملے کہنا تھے مگر آئندہ, مگر پوری کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ یاد رکھے کہ کوئی ایسا حکم امام نہیں دے سکتے جو شریعت کے خلاف ہو. اکیل جملہ ہو سکے جب امام ظاہر ہو تو بعض ایسے احکامات دیں گے جو اس وقت تک کی توضیح المسائل کے خلاف دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ بعض ایسے احکامات اسلام میں ہیں جو اس وقت تک کی توضیح میں نہیں ہے, مگر اس کا اصول ہی یہ ہے کہ جو ایسے احکام ہیں وہ ظہور کے بعد پتا چلیں گے, ظہور سے پہلے. بس اتنا یاد رکھیے کہ یہ ساری خرابیوں کی جب امام کی وہی حدیث آ جاتی ہے کہ قتل کر ڈالو 20 سال کے اس نوجوان کو جو حلال اور حرام بھی نہیں جانتا, جس کے نتیجے محب اہل بیت نہیں غیر, اور وہ ہماری عورتوں کے بارے میں ایسی جسارت کا تصور کرے. فقط یہ جہالت, یہ لاعلمی, یہ کوتاہی, یہ دین سے دور. پھر میں نے عرض کیا کہ خلوص کی کون سی منزل ہوگی جس کے اوپر کوئی شخص جا کر اپنی عزیز ترین متاع کو قربان کر. مگر خالی خلوص کام نہیں آتا جس کے ساتھ علم بھی ہونا چاہیے, اور خالی علم کام نہیں آتا اس کے ساتھ قربت بھی ہونا چاہیے. یہی وجہ کہ اسلام نے اپنی ہر عبادت میں بنیاد قربت رکھی. قربت کے مسئلے تو زیادہ لمبے ہو گئے, جہاں جہاں عام حالات میں قربت ہو جاتی ہے تو اتنے مسائل تو سننے سے پہلے پتا نہیں کتنی قربتیں ہو چکی ہیں, لیکن اتنا زور دینے کی وجہ ایک تو جیسے آج کی ایک بات آئی امام خمینی رضوان اللہ علیہ چہل حدیث کی پہلی حدیث ریاکاری پڑھ لیں جس میں ریا اور قربت دونوں کا موازنہ, تو پتہ چلے گا کہ شیطان کا سب سے بڑا اٹیک یہاں پہ ہوتا ہے. ہاں یہ بات ضرور کہ شیطان کے اٹیک بیان کرنے کے لیے شروع کے 50 منٹ یا آگے کے 40-45 منٹ مسائل کے ہوتے ہیں, تو آگے شروع ہو گیا مسائل کا بیان. اور مسئلہ یہی کہ اس پر اتنا زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ وضو میں کام آئے گا, غسل میں کام آئے گا, تیمم میں کام آئے گا, اذان میں کام آئے گا, اقامت میں کام آئے گا, نماز میں کام آئے گا, روزے میں کام آئے گا, اعتکاف میں کام آئے گا, عمرے میں کام آئے گا, حج میں کام آئے گا, طواف میں کام آئے گا, زکات میں کام آئے گا, خمس میں کام آئے گا, یہ مسئلہ جہاد میں کام آئے گا, عتق میں کام آئے گا, کفارہ میں کام آئے گا. یہ کیا چیزیں میں نے بتا دی, وہ 16 کی 16 چیزیں کہ جن کا نام عبادات رکھا گیا اور جس کے علاوہ دنیا کے باقی سارے کام آدمی ریاکاری سے بھی انجام دے سکتا ہے. میں ریاکاری کو پروموٹ نہیں کر رہا یا میں نے ایسا کوئی بیورو نہیں کھولا ہے کہ ریاکاری پروموشن, یہ جملے صرف اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ جو آج کی تقریر آپ نے سنی ہے نا, اس ایک خاص مسئلے کے علاوہ اخلاق کی اتنی بلند تاریخ عوام کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ ان کے کندھے اتنا بھاری بوجھ نہیں اٹھا سکتے, کہ جس کے اندر تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہر کام شیخ مرتضیٰ انصاری کی طرح کرو, کہ انہوں نے جال توڑ کے بھیج دیا, انہوں نے ہتھکڑیاں توڑ کے بھیج دیا, انہوں نے رکھ دیا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام اخلاق کی بہترین صورت وہ جو مولا کا فطرہ تھا کہ میں نے تجھے مستحب پایا اس لیے بادل, مگر 33% ای گریڈ کے قابل طالب علم ان کے لیے بھی تو کوئی چیز بتائی جائے کہ کم از کم امتحان تو پاس کر لیں, وہ بننے کے چکر میں کہیں بالکل پڑھائی نہ چھوڑ. اور غالباً برناز شاہ کا جملہ تھا کہ اسلام کو دیکھتا ہوں دل چاہتا ہے کہ ابھی قبول کروں, مسلمانوں کو دیکھتا ہوں دل چاہتا ہے کبھی اسلام قبول نہ کروں. تو ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنے ہر عمل کو علی کے عمل سے چیک کرے, ویسا تو بن ہی نہیں سکتے, جب بن نہیں سکتے تو پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. ایسے بھی واقعات میرے پاس ہیں, انہیں تو میں کھل کے بتا سکتا ہوں کہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش میں جب ناکامی ہوئی تو پورا دین چھوٹ. اس لیے یہ 33% والا یا ایف گریڈ والا مسئلہ بتایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر اچھے بھلے چل رہے ہیں پڑھائی میں، بی گریڈ جا رہے ہیں تو آپ ای گریڈ پڑھا جائے، مگر جو بالکل نہیں پڑھ پا رہے ہیں ان کے لیے 16 چیزیں اسلام میں کی عبادت، اور یہ 16 چیزیں وہ کہ جو بغیر حفظ قربت یعنی قربت اللہ کے انجام دی جائے تو وہ عمل مانا ہی نہیں جائے، جیسے کچھ آپ نے کیا نہیں ہے، بالکل وضو وضو نہ مانا گیا، غسل غسل نہ مانا گیا. اچھا اس کے اندر دو نقطے اور بتا دیے جائیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. وہ یہ کہ ایک بات اور یاد رہے، اس کے اندر جہاں قصد قربت کر یہ اعمال، ایک بات تو آ گئی نا کہ اس کے لیے نیت ضروری، پھر حج عمرہ اور حج اور عمرے کے علاوہ جو مکے میں آپ 15 دن سے 45 دن تک رہتے اتنے خانہ کعبہ کا ثواب، بس البتہ اگر کوئی نماز ہے تو وہ تو نماز کی کیٹیگری میں آ گئے، کوئی احتکاب کریں گے وہ تو احتکاب میں آ گئے، لیکن باقی جتنی وہاں کی عبادت ہے سب نکل گئے، وہ عبادت نہیں ہے یعنی اس میں کیا ضروری ہے. حج عمرہ اور ثواب مالی عبادات میں صرف زکات و خمس، وہ آپ چیریٹی کر رہے ہیں، آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، اس میں نیت شرط نہیں، نیت کر ہر ایک میں سکتے ہیں لیکن کرنے کی بات نہیں شرط کی بات. اور پھر جہاد اور غلام آزاد کرنا اور کفارہ، جن چیزوں میں یہ مسئلہ ہے کہ قصد قربت شرط، یہ اگر بغیر قصد قربت کے کی جائے تو غلط، جن میں یہ مسئلہ ہے کہ قصد قربت شرط نہیں، قصد قربت یعنی نیت شرط نہیں، اس میں یہ ہے کہ نیت کر کے کرے تو ثواب بڑھ جائے، بڑھے گا کیا ثواب ہی ثواب ہو، بغیر نیت کے کرے تو عمل درست. لیکن دو باتیں اور سنی، اگر کہ ان دو میں ذرا ذرا سے استثناءات ہیں لیکن بات واضح کر دیں گے، جن چیزوں میں قصد قربت شرط وہ چیز اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم کرے گا وہ صحیح نہیں ہوگی، اور جن میں قصد قربت شرط نہیں وہ چیزیں اگر غیر مسلم بھی کر دے تو صحیح. دیکھیے ایک اور فرق بنا خالی نیت کے علاوہ، کہ جن میں نیت شرط وہ بغیر نیت کے باطل ہے دوبارہ کرنا، نیت شرط نہیں ہے وہ صحیح ہے نیت کرنے تو اور اچھا. مگر اب دو جملے اور سنیے تاکہ سارا واضح ہو کہ اس مسئلے کو اتنا زیادہ زور دے کے کیوں بتایا جا رہا. نمبر ایک، جن چیزوں میں نیت شرط، چنانچہ اگر کوئی کافر اسے انجام دے گا وہ صحیح نہیں، چاہے وہ پورے صحیح طریقے سے کرے اپنی حد تک ہر احتیاط کر، اور جن میں نیت کی ضرورت نہیں کرے تو بہت ثواب ہے، ثواب نہیں کہہ رہا بہت ثواب، نہ کرے تب بھی کام صحیح، وہ کافر بھی کر لے تو چل جائے، وہ کافر بھی کر لے تو چل جائے. البتہ ایک آدھ استثناء ہے اس کے اندر، جیسے جانور ذبح کرتے وقت قصد قربت شرط نہیں، لیکن کافر کا ذریعہ صحیح نہیں مانا گیا، 99% یہ پھول لیا، کافر اسی لیے نماز پڑھے وہ نمازیں غلط، کافر روزے رکھے وہ روزے بالکل غلط، کافر 16 میں سے کوئی کام نہیں کرے اس کام کو غلط مانا جائے. ایک آدھ 99% ایک آدھ ایک بار 8% گن جائے. اب اس فہرست کے اندر جو نیت شرط والی فہرست جس میں نکاح نہیں آتا، اسی لیے اگر کافر نکاح پڑھ لے تو اس کا نکاح صحیح، عربی اس کی صحیح ہونی چاہیے. تو عرب دنیا میں رہنے والا ابو جہل ہم سے بہتر عربی بولتا، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کی مادری زبان عربی، تو نکاح اس میں نہیں کہ کافر سے نکاح پڑھوا سکتے، وہ نکاح اسی لیے صحیح ہے کہ نکاح میں قصد قربت شرط نہیں، یعنی اگر ہم بھی کوئی نکاح فقط دنیاوی لالچ میں کریں نکاح صحیح، لیکن آج اگر ہم دنیاوی لالچ میں جائیں نہ صرف یہ کہ غلط ہے بلکہ آئندہ دوبارہ آنا پڑے، نکاح میں دوبارہ نہیں پڑھوانا کافر. دوسری بات بھی 100% کا رول نہیں ہے، 99% کا رول ہے. دوسری بات، جن چیزوں میں قصد قربت شرط نہیں، یہاں سے الٹا شروع کر، جن چیزوں میں نیت ضروری 99% کوئی نابالغ مسلمان بچے انجام دے تو وہ غلط، 1% کا استثناء ہوگا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نابالغ کی بھی ضرورت ہے، لیکن 99%، اسی لیے ہمارے باپ کا انتقال ہو گئے اور ہم ان کی قضا نماز کسی نابالغ بچے سے پڑھوانا چاہیں وہ غلط ہوگی. تو جن جن چیزوں میں قصد قربت شرط 99%، اس میں یہ بھی شرط کہ بالغ بچہ ہی پڑھے نابالغ میں، یہی وجہ کہ کبھی اچھے خاصے نابالغ یعنی جو بالغ ہونے کے قریب, انہیں بھی نماز جماعت کی سب میں برابر کھڑے نہیں ہونے دیتے. اس لیے کہ مشہور مسئلہ یہ بھی کہ نابالغ کی عبادت غلط, عبادت غلط ہے اور وہ آگے کہیں کھڑا ہو گیا سمجھے جگہ خالی یا گیپ یا کوئی ہے, اور دو آدمیوں کا گیپ وہ گیپ بن جاتا ہے جو نماز کو باطل کرتا. ایک بچہ اگر کھڑا ہو تو اس کو نہیں ہٹاتے, اس لیے نہیں کہ ایک بچے کی معافی, اس لیے کہ ایک بچہ اگر غلط نماز بھی پڑھ رہا وہ گیپ ہو گیا, اس کا گیپ ویسے ہی معاف, بچہ بھی نہ ہوتا ویسے ہی آدمی. ایک دس سے کم کا غیر رکھ کے نماز میں کھڑا دو دو فٹ کا تو وہ ویسے ہی صحیح ہے. تو خیر یہ فائدہ کلی تیسرا بنا, جن چیزوں میں نیت شرط ہے بغیر نیت کے ہوں تو وہ غلط بھی ہیں. نمبر دو, جن چیزوں میں نیت شرط, کوئی کافر اگر اسے انجام دے دے, عمرہ کر لے, حج کر لے, زکات دے, خمس دے, وہ سب غلط. ایسے بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کافر ہیں مگر اسلام کی فلاں چیزوں میں پسند آ دوں, جیسے بہت سارے ہندو مرد اور عورتیں طویل عرصے مسلمانوں کے درمیان رہ کر ہماری بعض چیزوں کا انعقاد رکھتے ہیں. اور نمبر تین, جن چیزوں میں نیت شرط, نہ ہمارے بچہ اگر اسے انجام دے تو یہ چیزیں غلط مانی جائے. غلط کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا آدمی اس چیز کو صحیح نہیں سمجھ سکتا, اور اسی وجہ سے ایک مسئلہ آتا, اور وہ مسئلہ یہ آتا کہ اگر کسی بچے نابالغ ہونے کے زمانے میں کسی میت کو چھو لے تو مس میت اس پر باقی ہے. جب مس میت باقی ہے تو دو طریقے, یا تو وہ مس میت کرے, اگر نابالغ ہے تو غسل اس فہرست میں آ رہا ہے جس میں نیت شرط, اور اس فہرست والا کام بچہ نہیں کر سکتا. یعنی اگر وہ غسل مس میت کر بھی, اور اس وقت مسائل کا زیادہ زور ہونے کی بنیاد پر 13-13 سال کے نابالغ بچے اتنے مسائل جانتے جو 50-50 سال کے بہت سے بوڑھے بھی نہیں جانتے دوسرے علاقوں کے, بلکہ انہیں کے علاقوں. تو 50 سال کا بوڑھا غسل مس میت کرے ہم اس کو صحیح مانتے, اور جو اس کو پڑھا کے رکھتے تو بھی اس کو ہم غلط مانتے. مسئلہ واجبات کے مسائل سیکھنے کا نہیں ہے, مسئلہ مس کے قربت کا. چنانچہ اکثر مراجع یہ کہتے کہ آپ ایسے بچے کو جس دن وہ مانو ایک دوسرے مس میت کروا لو, وہ کون سی میت اس نے چھوئی, اب وہ جو اس نے 30 سال کی عمر میں چھوئی. یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ ہے جو توضیح میں بھی اس کا اشارہ ہے. عام طور پر اسے کم بیان کیا جاتا ہے کیونکہ مرید دلک کم, لیکن خیر بات یہ ہو رہی کہ یہ جو فہرست آپ نے سنی, اسی لیے نابالغ بچے نے اگر ثواب کیا, اگر حج کیا, اگر عمرہ کیا, جب بالغ ہوگا یہ سب اسے دوبارہ دہرانا. یعنی دہرانے کا مقصد اگر اس کی استطاعت باقی ہے, 10 سال میں اسے باپ کے مرنے پہ 1 کروڑ مل گئے اور یہی 1 کروڑ پڑے ہیں اس کے پاس, جو جاتے ہی وہ حج کر کے آ گئے وہ بیکار ہے, یہی والا حج اسے دوبارہ کرنا. اگر 12 سال کی عمر میں حج کیا, پیسے تھے اور حج کیا مگر پھر بھی حج پاتے, کیونکہ وضو, غسل, تیمم, نماز, اذان, اقامت. اب اذان اقامت میں اس لیے ایک مسئلہ آتا کہ کیا نابالغ بچے سے اذان دلوائی جا سکتی, لیکن جیسا کہ میں نے کہا فائدہ کلی 100% نہیں ہے, 99% 1% اختلاف ہے کچھ کچھ چیزوں. اس کے لیے قرض آیا کہ بعض باتوں میں بچے کو پریکٹس کروانے کے لیے اجازت ملی. تو دیکھیں یہ 3 مسئلے بچے. اب اس کے بعد آئیے سوال سنیے. سوال یہ مجھ سے کہا گیا پچھلی سے پچھلے درس کے حوالے جب یہ لسٹ آئی, سوال یہ کہ اس لسٹ تجہیز و تکفیر سے متعلقہ ایک چیز بھی موجود نہیں. 16 کے 16 مرنے والے کی تجہیز و تکفیر, جس کو عربی میں کہتے ہیں رسومات تجہیز, جو لفظ رسومات ہمارے یہاں نہیں ہے, لیکن یہ جو تجہیز ایک چیز بھی اس میں نہیں آئی. مرنے والے کے بارے میں اس کا مطلب کوئی چیز عبادت نہیں, نہیں کچھ ہے اور کچھ نہیں, اور وہ اسی لیے اس پہ سمجھ لیجیے. مرنے والے کو غسل دیا جاتا, فہرست میں آ گیا تھا وضو غسل, تو غسل سے مطلب تمام واجب غسل. مرنے والے کا غسل جس میں چلا گیا غسل, مرنے والے کی نماز چلی گئی نماز. یہ بھی ایک وجہ کہ بعض مراجع یہ جملہ لکھتے کہ اگر یہ نماز میت کو اصلا نماز نہیں کہنا چاہیے, وہ نماز نہیں, وہ ہے آغا خانی والی نماز, وہ ہے پرویزی فرقے کی نماز. آغا خانی اور پرویزی فرقہ جب لفظ نماز عربی میں پڑھتا تو ڈکشنری کھولتا ہے کہ سلاد کے معنی کیا. اب عربوں کے پاس لفظ سلاد تو بہت پہلے سے چلا رہا ہے دعا, تو وہ کہتے ہیں سلاد یعنی دعا, جو گزشتہ تفریح میں بھی ایک جملہ آیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی دعا مانگے وہ سلاد ہوگی. تو نماز جنازہ اصل یہ وہ نماز ہے جو ان کے اصول پہ فٹ اترتی, اس نماز کے اندر دعا ہوتی. یہ دعا کا نام. باقی نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے, نہ اس کے لیے وضو اور غسل ضروری ہے, نہ اس میں الحمد کا سورہ. پیغمبر کی حدیثیں ہیں کہ لا صلاۃ الا بالطہارۃ, بغیر وضو اور غسل کے نماز نہیں. لا صلاۃ الا بالرکوع والسجود, اس میں یہ بھی نہیں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, یہ پیر پیغمبر کی بہت مشہور حدیث ہے جو ہر درس خارج میں آتی ہے. بغیر الحمد کے سورے کی نماز نہیں, اس میں الحمد کا سورہ نہیں. کسی نے کہا کہ وہ تو نماز جماعت میں بھی نہیں ہے, پیش نماز میں پڑھا ہے آپ کے بیاہ پر. چنانچہ اگر آپ پیش نماز کے لیے رکو میں شامل ہوئے یہ کہہ کر کہ میں اپنی فرادہ نماز کے لیے شامل ہوتا ہوں نماز پاتے ہیں, کیونکہ یہی سوال ہوگا فرادہ نماز ہے تو الحمد کہا گیا. اور اگر آپ نے کہا جماعت کے ساتھ شامل ہوتا ہوں تو وہ والا سورہ آپ کے لیے چل گیا, کیونکہ اگر آپ شروع نماز سے بھی کھڑے ہوتے تو الحمد خاموشی ہوتے ہے. بات یہ کہ نماز میں ہر اعتبار سے نماز سے باہر, مگر فقط اس لیے اس کو باندھ کے لایا گیا کہ نماز کے لیے نیت ضروری ہے نماز میت, اور کوئی شرط ہو کہ نہ ہو نیت ضروری. یہ میری پچھلی تقریر کے جملے کو تائید دیں. پچھلی تقریر کا جملہ کیا تھا کہ نماز میں اہم ترین چیز نیت, باقی کاٹ پیٹ سے کچھ بھول جائیں, کچھ میں جائے ہو, کچھ میں جلدی ہو, نماز پوری ننگی ہو سکتی ہے. آخر میں تین چار چیزیں بچیں گی. نماز جنازہ اس کی بہترین مثال. یہ نماز کی ہر چیز آپ نے کاٹ دی, خالی نیت رہی, اس کی وجہ سے نماز جنازہ نماز کی فہرست میں ہے. اب یہ تو بڑے بڑے اونچے اعتراضات ہیں, لیکن میں بھی اپنے مجمع کو نہیں سمجھ پاتا ہوں, اسی لیے بعض چیزیں نظر انداز کرتا ہوں. اگلی دفعہ سوال آتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں بھی بڑے اونچے اونچے لوگ بیٹھے ہیں, ویسے ہی ہم لوگ تیسری منزل پر ہیں, کچھ کم کچھ تھوڑی. اب آئیے مرنے والے کی تجہیز و تقسیم کے مراحل. دو چیزیں اس فہرست میں آ گئی, غسل اور نماز. باقی نہیں آئی, جو نہیں آئی وہ عبادت نہیں. جو نہیں آئی وہ نیت کے بغیر ہو سکتی, جو نہیں آئی وہ نابالغ بچہ بھی کر سکتا ہے, جو نہیں آئی وہ کافر بھی کر سکتے ہیں 99% علماء کی نزدیک. کیا چیز بچ گئی؟ احتجاج میں پیر قبلہ رخ کرنا, خود کرے بچے سے کروائیں, یا خدا نہ کرے کبھی یہ وقت آ جائے کہ والدین بوڑھے ہیں, آدمی ان کے قریب جاتے ہوئے گھبراتا, بندی سے کہا کہ ان کو قبلہ رخ کر دو, بارہ وہ ہو جائے گی. توہین والدین کا گناہ میرے والا کا ہی عمل صحیح ہوگا, ایسا نہیں. یہ کیوں کہ تم نے کافر بھنگی سے پیر قبلہ رخ کروائے, اس سے پہلے تو ایک بار پھر قبلے سے ہٹاؤ اور پھر قبلہ رخ کرو, جیسے وضو میں گئی. کہ اگر آپ نے کسی اور سے وضو کروایا ہے, سر اور پیر کے مسا کا پانی خشک کیجئے, دوبارہ وضو کیجئے. تو خیر احتجاج عبادت نہیں, کفن پہنانا عبادت نہیں ہے, دفن کرنا عبادت نہیں. یہ تینوں چیزیں اس سے اسی لیے نکل گئی کہ یہ تینوں چیزیں اگر آپ بغیر نیت سے بھی کرے ہو جائیں, یہ تینوں چیزیں نابالغ بچے سے بھی کہیں تو ہو جائیں, یہ تینوں چیزیں کافر سے بھی کہیں تو ہو جائیں. مگر ہو سب اگر آپ نے بھی کیا بغیر نیت کے دوبارہ دینا, یا کسی بچے سے کروایا چاہے پریکٹس کے لیے کروایا, پریکٹس کے لیے بچہ اپنا غسل دے سکتا ہے, میت کا نہیں دے سکتا, اور یا پھر کسی کافر سے. ایک بہت ایکسٹریم کیس آتا کہ کہیں کوئی آدمی مر گیا اور کوئی اسے غسل دینے والا ہم جنس نہیں ہے, عورت مری تو شاید کافر عورتوں کو اس طرح بلایا جائے کہ ہم نیت کریں, عمل وہ کریں, وہ بھی آدھے علماء مانتے آدھے نہیں مانتے. لیکن خلاصہ یہ غسل نہیں چلے اور نماز جنازہ نہیں چلے. یہ اگر بچہ پڑھ کے چلا گیا اور آپ نے کہا واجب ہے کہ بھائی ایک سے ہوتا ہے یہ ہو گیا, نہیں ہوگا. 500 بچے پڑھ کے جائیں, نہیں ہوگا, ان کو ہٹا کے ایک ہاتھ پڑھ لیجیے, ہو جائے. اس لیے کہ بچے وہ تمام عبادت جس کے اندر نہیں ہے شرط. تو مرنے والے کی تجہیز و تکفین کے حوالے سے فقط دو عبادت, دو چیزیں عبادت, وہ دونوں لسٹ میں آ گئی ہے. غسل میت عبادت ہے اور ایک نماز میت. یہ نیت کے ساتھ کرنا ہے, بالغ کو کرنا. نابالغ غسل دے تو بیکار, کافر غسل دے تو بیکار. دیکھیں لفظ کافر ان مسائل میں صرف بطور مثال نہیں آیا کہ آپ کہیں کہ یہ مثال میں کہہ رہے ہوں گے, ورنہ کہاں ایسا مسئلہ پیش آتا. ایسے کتنے گھرانے ہیں جن میں بعض افراد کافر بن گئے, یا اپنے عقیدہ غلو کی وجہ سے, یا اپنے عقیدہ ناصبیت کی وجہ سے. ایک نیا فرقہ نکلا ہے جو اہل بیت کی اس حد تک توہین کر رہا ہے شیعہ ہونے کے بعد, اور یہ واجبات میں سے کچھ کا انکار کر رہے. نمبر دو, اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے گھرانے جہاں مکس فیملی جو مراد آغا خانیوں کو کافر مانتے ہیں. تو ایک نسل پہلے تک آپ کے یہاں ایسے گھرانے تھے کہ دو آدمی آغا خانی ہیں, دو آدمی مومن ہیں. نمبر تین, آغا خانیوں کا مسئلہ اختلافی صحیح, قادیانی تو بچے بچے کافر, اور اسی طریقے سے بعض ایسے گھرانے جنہوں نے پہلے اس مسئلے سے فائدہ اٹھا کے اپنی بیٹی کی شادی کر دی, کہ شیعہ لڑکے کی شادی مسلمانوں سے کی جا سکتی ہے, غیر شیعہ سے بشر کیے کہ اس کا عقیدہ نہ بگڑ, اور وہ جو شوہر ہے وہ دشمن اہل بیت اللہ. لیکن جس طرح ہمارے یہاں گزشتہ 15-20 سال میں تبلیغات ہوئی, غیروں کے یہاں بھی تبلیغات ہوئی, تو ایسے ایسے شیعہ شوہر غیر شیعہ, مگر ایسے ایسے غیر شیعہ شوہر بدل اتنے سب دشمن اہل بیت بن گئے, یا اس کی بیوی کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ نہ پائے مانگن نہ جائے رفتن, نہ پیر رکھنے کی جگہ ہے نہ کہیں بھاگنے کی جگہ, تو اب وہاں پہ ایسا بالکل ممکن. چنانچہ یہ چیز بطور مثال نہ سنیں کہ کافر کو مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں یہ واقعہ مثال ثابت آ رہی ہے. اچھا خیر, تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو اس مرد مومن نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ مرنے والے کے بارے میں فوجی میں اچھا خاصا حصہ, ہمارے یہاں معاشرتی اعتبار سے اب تک سب سے زیادہ لوگ ثواب کی توقع اسی میں کرتے ہیں, اور یوں بھی دل پسیجے جاتے ہیں میت کا نام سن کر, کسی حالت میں بھی پیسہ نہیں ملے, لیکن کوئی کہہ دے کہ میت پڑی ہے قبر کے لیے بھی پیسے نہیں ہے تو جیب سے پیسے نکل ہی آتے ہیں. جبکہ یہ دوسری بات کہ میت کو قبر دینا مسلمانوں پر واجب نہیں, چنانچہ اگر کوئی میت فقط اس لیے بغیر قبر کے دفن ہو رہی ہے کہ گھر والوں کے پاس پیسے نہیں تو نہ ہو دفن کر دو. اس طرح ایک آدھ مرجے نے احتیاط واجب لگائی ہے غالباً آغاز سیستانی سے, لیکن جو مشہور مسئلہ ہے جس میں آغاز کوئی اور خمینی بھی شامل, میت کو غسل دینا واجب کفایہ اور میت کی نماز پڑھنا واجب کفایہ, یہ واجب بھی ہے کفایہ ہے اور نیت بھی. میت کو دفن کرنا واجب ہے لیکن بغیر نیت والا, اور میت کو کفن دینا تو واجب ہی نہیں, اگر اس کی حیثیت ہے تو کفن دو, یعنی پیسے چھوڑ کے گیا, ورنہ ننگا بھی دفن کر سکتے ہو. لیکن ایک حد سے زیادہ عجیب مسئلے آپ کو نہیں سنانا چاہیے, ورنہ بہت سے ماننے والوں کا دماغ بھی گھوم جائے گا. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو میت کے واجبات کا بیان ہوا اس میں کوئی چیز اصول سے ہٹ کے نہیں آئی, اور وہی اصول ہے کہ پانچ واجبات ہیں, اول تو ایک واجب ہی نہیں کفن. اچھا واجب نہیں ہے تو اس کو واجبات سے کیوں لکھتے ہیں؟ ہاں آدھا واجب ہے آدھا واجب نہیں, اپنی طرف سے کفن دینا مرحوم کو واجب نہیں, یہ وہ مسئلہ ہے کہ پورے مسلمان معاشرے میں ایک آدمی بھی یقین نہیں کرے, بدتر سے بدتر کنجوس سے کنجوس بھی کفن کے نام پہ کچھ دے ہی مرتا. چنانچہ بعض غریبوں کو اپنے باپ یا بیوی کو کئی دفعہ مروانا پڑتا ہے تاکہ ان کے گھر کا روزگار چلتا رہے, آج بھی مرے کل بھی مرے کبھی کبھی تبارک بھی ہو جاتا, ایک ہی آدمی کے سامنے جا کے دو مرتبہ بیوی کو مار دیتے, مگر وہ اس لیے چل جاتا ہے کہ اسلام میں چار بیویاں چل جاتی. اچھا واپس آئیے اصل مسئلے پر, یہ وہ سارے واقعات ہیں جو میرے سامنے گزرے, ان میں بہت سی باتیں میری آنکھوں کے سامنے کی ہیں. اسے تو اب مسئلہ یہ کہ کفن کو تو واجب کی فہرست سے ہی نکال دیں, مگر پھر لکھا کیوں گیا؟ اس کی بھی وجہ, ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے, اور وہ وجہ یہ کہ اپنی جیب سے پیسے دینا واجب نہیں, لیکن اگر مرنے والا کفن کے پیسے چھوڑ کے گیا تو اب ہمیں کفن پہنانا واجب, کفن دینا واجب نہیں تھا کفن پہنانا واجب. چنانچہ اگر مرنے والے نے ایسے اتنے پیسے بھی نہیں چھوڑے, کوئی اور مسلمان بھی ثواب کے لیے نہیں دے رہا, بہت سے مسلمان کھڑے ہیں لیکن پوچھ رہے ہیں واجب ہے, ہم نے کہا واجب نہیں ہے ثواب, تو کہا نہیں ٹھیک ہے واجب نہیں ہم نے دے, پھر کفن پہنانے کی ذمہ داری تھا. لیکن باقی جو چار واجبات بچے, غسل, دفن, نماز, احتجاج اور حنوت, اس کو کفن سے ملائے کہ اس سے ملا, اس میں سے صرف دو چیزیں ایسی جو اسلام کی واجب کی تعریف میں آتی, یعنی واجب عبادی ہے, باقی سارے واجب توسلی. اچھا واجب توسلی ایک بار پھر سمجھ لیجئے کہ 16 کی فہرست سے جو باہر وہ واجب توسلی, اور واجب توسلی کسے کہتے ہیں جو ہمیں کرنا ہے مگر نیت شرط نہیں. چنانچہ واجب توسلی کے لیے آپ نے تین جملے سنے تھے نا, اب چوتھا بھی سن لیجیے. تین جملے کیا سنے؟ واجب توسلی وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے, نیت شرط نہیں. چنانچہ دنیا میں دکھاوے کے لیے, اپنی تعریف کروانے کے لیے, اپنا کوئی بات کا فائدہ لینے کے لیے بھی آپ کریں تو آپ گناہ سے بچ جائیں. آپ نے واجب کر لی, جو غریب مر رہا ہے نہیں اس لیے اس کو بچائیں تاکہ بعد میں اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ملے. جیسے حالاتی غربت کی وجہ سے مر رہا تھا ایک آدمی چچا بن کے اس لیے آیا تاکہ اس کے ذریعے سے غار سے چراغ نکلوایا جائے. یہ پورا سمبل ہے انسانی نفسیات کا کہ کبھی ہم کسی پریشان حال پر اس لیے رہن کھاتے ہیں کہ ہمیں بعد میں اس کے ذریعے چراغ لینا ہوتا ہے. میں چلا گیا ادب ادب کی طرف واپس آتا ہوں, اور وہ یہ کہ واجب توسلی ریاکاری, وجوب, لوگوں کو دکھانا, دل خوش کرنا ہر کام کے لیے ہو سکتا, لیکن چیزیں نہیں, یہ نہیں کہ آپ چیزیں, نیت تو بہتر سے بہتر بنائیے, لیکن اگر اس موقع پہ شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کر دیا تو اسے اذیت نہ محسوس کر. واجب عبادی میں بھی لوگوں کے لیے مسئلہ, نماز پڑھنا چاہتے ہیں ریاکاری کا خیال دل میں آتا ہے تو اذیت ہوتی, گھر کے مسئلے نے بتا دیا کہ کوئی حرج نہیں, مگر واجب توسلی میں شیطان نے ترکیب آزمائے تو اس کو آزمانے دی, آزمانے دی, چلو اور ہمارے دل میں ریا نہ دیکھے کہاں تک لاتے ہیں, اس میں شیطان خود ہی بھاگے گا. جیسے اگر آپ کی ایک ٹانگ اپنی ٹانگ ہو, ایک ٹانگ لکڑی کی ٹانگ ہو, اپنی ٹانگ کو کوئی ذرا سا بھی چھوئے تو آپ یہ پوچھیں کہ لکڑی کی ٹانگ آپ دے دیجیے, چلو جو تمہیں کرنا ہے, دبانا ہے کہ کچلنا ہے کہ ملوڑنا ہے, خود ہی تمہیں پتا چل جائے گا. تو یہ اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ واجب عبادی کے اندر آپ کو اپنے آپ پہ قابو پانا آ جائے گا, آپ کو پریکٹس ہو جائے گی کہ شیطان کو بھگانے کا ایک طریقہ یہ ہوگا. نمبر دو, واجب توسلی نابالغ نہیں کر سکتا. نمبر تین, واجب توسلی کافر نہیں کر سکتا. نمبر چار, چنانچہ واجب توسلی کے لیے فیس مانگی جا سکتی. یہ علماء نے جو یہ فرق کیا ہے, یہ چلتا پھرتا مسئلہ نہیں تھا, اس سے پوری پوری شریعت حل ہو رہی. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے واجبات کی اجرت لی جا سکتی, جواب ملتا ہے کہ جو واجب عبادی اس کی اجرت نہیں لے سکتی. اس میں بھی نیابت کے مسئلے کے اندر ایک گڑبڑ آتی ہے, لیکن اس واجب توسلی واجب ہے, کرنا ہی کرنا ہے ورنہ گناہگار, مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ کرنا ہی ہے تو اللہ ہی کے لیے کر, ہم پیسے کے لیے بھی کر سکتے. ریاکاری والی نیت نہیں, پیسے والی نیت. ڈاکٹر کے لیے مریض کا علاج واجب ہے اگر واحد ڈاکٹر ہے, واجب کا مطلب یہ تھوڑی کہ فری میں کر. ہاں, نماز جنازہ ہم پر واجب ہے اگر پورے کراچی میں ہم ایک ہی آدمی ہیں نماز جنازہ پڑھنے والے. کراچی میں تو نہیں ہوگا, لیکن ادھر پنجاب کے دیہاتوں میں تو ہوگا. اب یہ عبادی واجب ہے, اکیلا آدمی ہے, نماز واجب ہے, جنازے کی پیسے نہیں لے سکتا, اور اسی شہر کے اندر فقط ایک ڈاکٹر ہے جو لوگوں کی جان بچا سکتا. واجب اس پہ نماز پڑھنا ہے, واجب اس پر دوا دینا. یہ نماز کے پیسے نہیں لے سکتا, وہ دوا کے پیسے لے سکتا. کیوں؟ یا ہر چیز میں الگ اصول اسلام میں ہوتا ہے. ایک مسئلہ بنا کے دے دیا جس میں ریاکاری حرام ہے وہ اللہ کے لیے کرو, اجرت حرام. جو سامنے والا خود سے دے اس کو اجرت نہیں کہتے, اجرت جو مانگی ہو. اور جو دوسرا واجب جس میں ریاکاری تک ہو سکتی ہے تو ریاکاری مت کیجیے, لیکن پیسے اس میں آپ لے سکتے ہیں. نکاح واجبات میں آ جاتا ہے مگر اس کی اجرت جائے. دوا دینا واجبات میں آ جاتا ہے مگر اس کی اجرت جائے. یہاں تک اس کے اندر جان بچانے کا مسئلہ آتا. جب ایک حکم ہے نا اسلام کے غریب آدمی کے لیے کہ جاؤ ٹاکا ڈالو اور گھر لوٹو, اسے ایک اسٹیج پہ نہیں, ایک آدمی غریب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ مر رہا. میری پوری مثال سنیے گا, یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مر رہا. لوگ آدھی مثال سن کے فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. خیر میرے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اب تو میں فتنہ پروف ہو گیا, لیکن جب فتنہ پروف نہ بھی تھا تب بھی مجھے یاد. ایک مثال میں نے دی تھی کہ اگر ایک آدمی کے پاس صرف دو روٹیاں, یاد آ گیا دو روٹی کا مسئلہ. ایک تو ہمارے یہاں معجزہ بھی چلا تھا کہ ایک روٹی پانی میں ڈالو تو دو بنے گی, دو ڈالو تو چار بنے گی. ایک معجزہ چلا تھا, اسی وقت ایک مسئلہ چلا تھا. ایک روٹی اپنے کھانے کے لیے رکھے گا, بیوی کو دے گا, اما جان تو آ گئی, یہی تو مسئلہ اٹھا تھا اس وقت. مگر اس کی شرط یہ تھی کہ صرف دو روٹیاں, صرف ایک صرف کو ہٹا دیجیے تو بعض لوگوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دی. بھوک سے مر رہا, ایک روٹی نہیں ملے گی مر جائے. تو آپ جس چیز کے پاس اپنی روٹی کے علاوہ زائد روٹی ہے اس پر واجب ہے اس کو روٹی دے. تو اب یہ مسائل میں کھانے پینے کے مسائل کے اندر سیکنڈ لاسٹ مسئلہ ہے غالبا, نہیں یہ تو میں انگریزی بول گیا, ماں قبل آتے ایک مسئلہ کہ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہو تو اس کو غذا دینا واجب ہے, واجب جیسے نماز اور روزہ واجب ہوتا. مگر ہم پر دینا واجب, اس پہ دینا واجب, ہم کیسے مانگ سکتے ہیں. حتیٰ یہ کہ جتنی اس روٹی کی قیمت ہے اس سے زیادہ بھی مانگ سکتے ہیں, جب تک کہ خریدنے والے کے لیے ناممکن یا حرج تک نہ پہنچے. اب یہی مسئلہ عام نوجوان نہیں جوڑ پاتے ہیں. روٹی دینا بھی واجب ہے تو پیسے لے لیا تو واجب نہ رہا. یہی فرق کہ وہ واجب عبادی نہیں ہے, واجب توسلی. واجب توسلی کا پہلا جملہ جو آپ کی سمجھ 15 دن پہلے بھی نہیں آیا تھا اور 15 منٹ پہلے بھی نہیں آیا تھا, کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ واجب توسلی ریاکاری سے ہو سکتا. اگر جو مجھے احتیاط کرنا پڑی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اصل میں یہ چوتھا مسئلہ سمجھانا تھا کہ واجبات توسلی اور ریاکاری سے کون کرے. لیکن اگر کرے تو کوئی حرج نہیں, اس کی اجرت بھی طلب کی جا سکتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ فقط ایک سادہ سا جملہ نہیں تھا کہ واجبات کی دو قسمیں, اور ایک قسم جو ہے وہ عبادی ہے جو 16 ہے بس, اور دوسری توسلی. سادہ سا جملہ نہیں تھا, اس کے اندر اتنے سارے مسئلے بنتے ہیں. کہ اگر آدمی ایک بار اصول سمجھ لے تو بار بار مسئلہ سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی. اب آ جائیے آج میت پر. تجہیز و تکفین کے حوالے سے لوگ ایک سوال پوچھ بیٹھے جس کی وجہ سے مجھے یہ تین چار مسئلے سمجھانا پڑا. ویسے بھی شعبان کا مہینہ چل رہا, شعبان کے مہینے کی 13 تاریخ ہمارے یہاں مردوں کی تاریخ مانی جاتی ہے. چنانچہ اس کے حوالے سے ہر سال یہ دو مسئلے پوچھے جاتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں اس دفعہ, اس لیے نہیں کہ سب تک بتاؤں, لیکن پہلا مسئلہ یہی ہوتا کہ اگر کوئی مرنے والا 13 شعبان سے پہلے مرا تو کیا ہر صورت میں اس کا 40واں 13 سے پہلے کروا لینا؟ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ. اتنا سنجیدہ ہے اتنا ہی ہم کو رنجیدہ کرتا ہے, لیکن ہے مسئلہ, بہت سیریس مسئلہ. خانہ کعبہ کا حج واجب ہے کہ نہیں, اس پر ہمارے محلے کے لوگ بحث کرتے ہیں, مگر 13 سے پہلے تحلم کروانا اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا, یہ تو طے شدہ بات. اور غلط فہمی یہ ہے کہ جس کا تحلم نہ ہو اس کی روحوں کو 13 شعبان کی نیاز میں آنے کی اجازت نہیں. جس طرح آپ حضرات تھالی کی نیاز سے کچھ عورتوں کو اٹھا دیتے ہیں کہ باہر چلے جاؤ, تمہارا شوہر مر گیا, تو آپ زندہ کو اٹھاتے ہیں اس لیے کہ اس کا شوہر مر گیا. ہمارے یہاں پردہ جو مر گیا ہے اس کو بلانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے, جیلم کروا لو. ہم نے کہا رہے ابھی ان کو مرے ہوئے 4 دن تو ہوئے, 4 دن کا جیلم کہاں ہوتا ہوتا. ہمارے بن وہی چیز آگے بڑھ کے 3 مجلسوں کا اشرا اور 7 مجلسوں کا اشرا بڑی, لیکن ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ. خاندر سے باہر بابل میں, انچولی میں, گلشن عباس میں ہر دفعہ یہ مسئلے بیان کرنا پڑا. اور دوسرا یہ کہ کیا 13 شعبان کو نہانا غلط, کیونکہ تصور یہ ہے کہ مردوں کا دن, اس دن جو نہائے گا اگر وہ مردہ نہ بھی ہونا تو جو کہ مردوں کا دن ہے اس کو مردہ بنا دیا جائے گا. مولا کا معجزہ تو سنا تھا کہ نماز میت کے لیے کھڑے ہوئے تو ملک الموت دوڑا, کہ علی ہے اس لیے کلام علی حق کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, مگر ہم اپنے غسل خانے کا شاور کھولے اور ملک الموت دوڑے. سنجیدہ عقیدہ, چلتا پھرتا مذاق والا مسئلہ نہیں, لیکن وہ اپنی جگہ وہ بات تو ہوگی. 16 شعبان کے درس میں بھی کچھ مرحومین کا تذکرہ آ گیا. اب آئیے اس آخری مسئلے کے حوالے. یہی وجہ کہ اسلام میں کفن بیچنا چاہیے. ویسے تو دیکھیے کفن بھی واجب ہے کفایہ, اسلام میں گورکھن کے لیے جسے انگریزی میں غالباً انڈر ٹیکر کہتے ہیں, اس کے لیے قبر کھودنے کی اجرت دینا چاہیے. مگر ان دو آدمیوں کے ساتھ تیسرا آدمی آ گیا جس نے میت کو نہلایا. یہ تینوں آدمی ایک ساتھ ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا. ایک ویلفیئر آرگنائزیشن مرحومین کی آسانی کے لیے پورا اسٹاف جمع کیا. اب سب ایک ہی کام کر رہے ہیں. جیسے فیکٹریوں میں کام ہوتا نا کہ ایک پرزہ ہم نے بنایا, اس کے آگے اس نے اس کو چڑھایا, اس کے آگے اس نے رنگ دیا, ایک ہی پتے پہ سب کا کام چل رہا. لیکن ایک کو ہم نے اجازت دے دی پیسے لینے کی, دوسرے کو اجازت دے دی اجرت طلب کرنے کی, اور تیسرے سے کہا یہ عمل بھی حرام ہے, اور اگر اجرت کی نیت سے تم نے غسل دیا تو غسل بھی باندھے. یہ کیوں فرق ہو گئے؟ تو تینوں ایک ہی کیٹیگری کے آدمی, تینوں ایک ہی کام کر رہے ہیں, تینوں کا تعلق کرنے والوں سے فرق اس کا نہیں ہے. فرق واجب عبادی اور واجب توسلی کا, کہ ان تین میں سے غسل میت واجب عبادی اور اس کی اجرت مانگنا حرام, اور باقی دو کام واجب توسلی, کفن بیچنا, کفن خریدنا, کفن پہنا اور دفن کرنا, اس لیے اس کی اجرت مانگی جا سکتی. تو یہ ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے, یہ فرق جسے جب میں نے 15 دن پہلے بیان کیا تو لوگوں نے سنا تو, مگر یہ نہیں سمجھے کہ اس کے اثرات کہاں کہاں تک جائیں. تو یہ خاص طور پہ چوتھا مسئلہ جو اصل میں پہلے مسئلے کی بدلی ہوئی شکل, کہ واجب عبادی کے اندر واجب نیت شرط ہے, واجب توسل میں نیت شرط نہیں. اچھا اب اس کے اندر آخر میں ابھی ایک جملہ آیا ہے, اسے اور سن لیجیے تاکہ آئندہ جب ہم مسائل کی ترتیب پر واپس آئیں, یا آج تو مسائل کی ترتیب ذرا بگڑ دوں واپس آئیں تو یہ جملہ آپ کا سنا ہوا ہو تو اس وقت یہ مسئلے سننا تھا. ابھی آپ نے مجھ سے ایک جملہ سنا, اب یہ بات ختم ہو گئی, تھوڑی دیر اور میں بیٹھ کے غور کروں تو توسلی اور عبادتی کے 8-10 فرق اور نکل سکتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ یہ 3 فرق ہیں. کیونکہ پہلا فرق آپ پر واضح نہیں ہوا تھا اس لیے چوتھا فرق میں نے الگ سے بتایا, ورنہ تو وہ پہلے میں چلا گیا. اب آئیے ایک اور مسئلہ سنیے, وہ بھی یہ سارے مسئلے جڑ کر آئندہ تقریر کے مسائل کے حصے کو بنائیں گے. البتہ آئندہ تقریر رمضان سے پہلے کی آخری تقریر تھی, 13 دسمبر کی ہے, 20 دسمبر 29 شعبان ہو, اتنا رمضان کے قریب تک ہمارا پروگرام شاید کئی سالوں بعد ہوا, صرف 1 ہفتے پہلے درس بند ہو رہا ہے. واپس آ جائیے ایک اور مسئلہ, وہ یہ کہ کفن اور دفن اور احتجاج, یہ 3 چیزیں جو کہ واجب توسلی بغیر نیت سے ہو سکتی ہے, بچے سے ہو سکتی ہے, کافر یہ کام کر سکتا ہے, اس کی اجرت مانگ سکتی ہے. اور غسل اور نماز کیونکہ یہ واجب ہی واجب, چنانچہ قربتاً اللہ کرنا ہے, مسلمان مومن کو کرنا ہے اور بالغ کو کرنا ہے, اجرت نہیں مانگ سکتے. اب پھر میں نے غسل میں ایک جملہ کہا کہ غسل کی اجرت مانگی تو حرام اور غسل اسی نیت سے کیا تو باطل. یہ دو الگ الگ لفظ ہیں, کئی دفعہ مسائل میں آ چکے ہیں, آج پھر اس لیے آ رہے ہیں کہ آئندہ مسائل کا دوسرا مسئلہ اس کی وضاحت ہے. اسلام میں ایک لفظ ہے حرام, ایک لفظ ہے باطل. حرام کا مطلب ہے گناہ, باطل کا مقصد ہے عمل غلط ہے اسے دہرانا. شاید ڈیڑھ مہینے پہلے اس کی ایک مثال میں نے دی تھی, وہ مثال اپنی جگہ پر دوبارہ تکرار کے قابل ہے, سن لیجیے. نماز اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام, یعنی گناہ ملے لیکن باطل نہیں. جو چیز آپ نے خریدی آپ کی ہو گئی, جو پیسے آپ نے دکاندار کی ہو گئے دیے اس کے ہو گئے. جہاں لفظ باطل آتا ہے اس کا مقصد یہ کہ جو چیز آپ خرید کے لائے اگر یہ باطل تو یہ چیز آپ کی نہیں ہے, یہ امانت ہے جو آپ کو اصلی مالک کو لوٹانا ہے, اور جو پیسے آپ نے اس کو دیے وہ اس کے پاس امانت ہے. باطل جب آئے گا اس کا یہ نتیجہ نکلے. اب آئیے دوسری مثال, میں نے عقیقے کی دی تھی دوران, عقیقے کے جانور, دیکھیے عقیقہ اس فہرست میں نہیں آتا, چنانچہ عقیقے کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ آپ مسجد قربت کر, البتہ کر لیں تو اس کا ثواب چاہتے ہیں. عقیقہ اس کے گوشت, بعض مراجع کے نزدیک خونی رشتہ داروں کا گوشت کھانا حرام, خونی رشتہ داروں کا گوشت کھانا حرام. پر آج کا تو کوئی مرضی اس کو حرام نہیں کہتا, بہت 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 اگر سب فتوا تو وہ آگاہ کوئی کہتا کہ ایک دیا سے واجب یہ ہے کہ ماں گوشت نہ کھائے, صرف ماں تھی اور وہ بھی احتیاط واجب, جس میں آگاہ سیستانی کی اجازت, آگاہ روحانی کی اجازت, آگاہ عراقی کی اجازت, گل پائیدانی کی اجازت, امام خمینی کی اجازت, آگاہ خامنائی کی اجازت. مگر مجھے یاد آ رہا ہے ڈیڑھ مہینے پہلے میں نے مسئلہ پڑھا, لیکن اگر ماں یا وہ فتوے کے حساب سے جو پرانا فتوا بات گوشت کھا لے تو سوال یہ ہوتا تھا کہ کیا گناہ ملے گا, کہتے تھے نہیں, عقیقے کا گوشت کھانا بات کے لیے جائز نہیں, لیکن اس کا مطلب اگر کھا لے تو گناہ نہیں ہے, فاسد ہے, یعنی عقیقہ نہیں ہوا یہ دوبارہ کرنا ہوگا. چنانچہ جو چیز واجب نہ ہو وہ آپ آدھا کر کے توڑ دیں, آدھا کر کے توڑ دیں, جیسے مستحب روزہ, جیسے سنت وضو, جیسے سوائے عمرے کی ساری عبادت, اور اعتکاف بھی تیسرے دن میں جا کر, ورنہ باقی ساری سنت عبادتیں توڑ سکتے ہیں. عقیقہ بھی واجب نہیں, چنانچہ اگر باپ اور ماں نے گوشت کھا لیا تو گناہ نہیں تھا, دوبارہ عقیقہ کرنا پڑتا, وہ بھی اس حقے سے. یہ مثال تھی کہ معاملہ باطل مگر آپ پر کوئی گناہ نہیں. یا یہ کہ اس کی دوسری مثال نہیں تیسری مثال, حرام بھی ہو اور باطل بھی ہو. جیسے عورت کا نامحرم کے سامنے کھلے بالوں کے ساتھ نماز پڑھنا, یہ حرام بھی ہے کیونکہ نامحرم دیکھ رہا, باطل بھی ہے اس لیے کہ بال نظر آ رہے ہیں. یہ دو چیزیں الگ الگ ہوگی, یعنی توبہ الگ کرنا ہے اور نماز دوبارہ الگ پڑھنا. مرد کا نماز پڑھتے ہوئے لذت کی نگاہ کے ساتھ کسی نامحرم کو دیکھنا, جو عمرے اور حج میں بہت اس کے امکانات ہوتے ہیں, یا طواف کرنا, یا طواف کرنا لذت کی نگاہ کے ساتھ نامحرم کو دیکھتے ہوئے طواف کرنا یا نماز پڑھنا حرام ہے باطل نہیں. یعنی توبہ کرنا فوراً واجب ہے لیکن یہ نماز یا یہ طواف دوبارہ انجام نہیں دینا. خیر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی, لیکن یہ مسئلہ کیوں آیا, یہ مسئلہ آیا نماز کے مسائل کو آگے بڑھانے. اب بس اس کو یاد رکھیں کہ نامحرم عورت لذت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے نماز بھی جاری رکھے, اور ایک عورت نامحرم مرد کے سامنے اس کے احترام اور ادب میں تھوڑے سے بال کھول کے نماز پڑھ. یہاں لذت ہے تب بھی نماز غلط نہیں, وہاں احترام ہے تب بھی نماز غلط. البتہ فرق پھر ہو گیا کہ اس کو گناہ ہے اس کو گناہ, یہ حرام دونوں جگہ. اچھا خیر یہ مسئلہ نماز کے پہلے مسئلے میں کام آنے والا, نماز کا پہلا مسئلہ کب آئے گا, آئندہ تقریر. مگر موضوع سے ہٹ کر ایک مختصر سوال کا جواب دے, یہ کیوں تھا کہ ڈیڑھ گھنٹے پورے ڈیڑھ گھنٹے ہی ڈیڑھ منٹ بچ رہا ہے ڈیڑھ گھنٹے میں سوال سن لیجیے. یہ سوال ایک الگ موضوع بننے والا, یہ سوال اس کا جواب جو آج ہے کمپلیٹ جواب. اگر اس سے ایک نیا مسئلہ نکلے گا وہ بھی آئندہ تقریر میں آئے گا کیونکہ وہ بھی نماز میں ملے. سوال, اگر نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی اس دوران جو عرصہ گزر رہا اس کے حوالے سے دو مسئلے آتے ہیں کیونکہ نکاح کے بعد ایک چیز عورت پر واجب ہے ایک چیز مرد پر واجب ہے. مرد پر واجب ہے عورت کا نان و نفقہ دینا, عورت پر واجب ہے کہ گھر سے بغیر اجازت کے نکل نہیں سکتی. تو یہ اگر نکاح نہ ہوا ہوتا تو مرد میں بھی کوئی چیز واجب نہیں عورت میں بھی کچھ واجب ہے. نکاح پلس رخصتی ہو چکی ہوتی تو مرد پر اپنا واجب ہوتا عورت پر اپنا واجب. لیکن اگر خالی نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی, 15 دن سے لے کے 5-5 سال تک کا مسئلہ ہوتا یعنی کہیں نکاح آج ہوا اور رخصتی 15 دن بعد اور کہیں نکاح آج ہوا اور رخصتی 5 سال بعد, بلکہ 15 دن میں نے زیادہ کہہ دیا نکاح آج ہوا اور رخصتی کل, آج سے کل تک کا نان و نفقہ دینا ہے کہ نہیں دینا, اور آج سے کل جتنی مرتبہ بھی عورت گھر سے نکلے گی کم از کم بیوٹی پارلر سے جائے گی یہ گھر سے نکلنا جائز ہے کہ نہیں, اس کا جواب. اور اس جواب کی جواب آج سن لیجیے, اس کی بنیاد آئندہ تقریر میں آئے اور وہ نماز کی, وہ بنیاد نماز بنے, نماز کا مسئلہ بنے. جواب اس کا یہی کہ جب تک یہ رخصتی نہیں ہوئی اس وقت اور فن یہ وہ لفظ ہے جسے پکڑ کے آئندہ کے مسئلے آئے. اور فن مرد کے لیے بیوی کا نان و نفقہ دینا واجب نہیں, اور اسی لیے بیوی کے لیے بھی گھر سے نکلنے میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں. ویسے مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ, یعنی یہ سوال ذہن میں عورتوں کے آنا چاہیے تھا, نہیں آتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مسائل سے لاپرواہی, کیونکہ آج کل خصوصاً اس علاقے میں جہاں یہ درس دیا جا رہا اور وہ لوگ کے جو اس علاقے کے ساتھ جینیٹک خصوصیات میں مشترک, وہاں کے بعد حرام سے بچنے کے لیے نکاح پہلے کروا دیے جاتے ہیں, وہ سبھی باتیں ہوتی ہیں. مگر جیسے ہی یہ رسم ہمارے یہاں داخل ہو ویسے ہی یہ سوال آنا چاہیے تھا. اب کیونکہ دونوں کا جواب یہ ہے کہ کچھ واجب نہیں, اس لیے ہم لوگوں نے بھی اس کو اٹھایا نہیں, لیکن مسئلے کا اٹھایا نہ جانا الگ, ذہن میں نہ آنا. البتہ کسی کے ذہن میں آیا اس نے پوچھا, میں نے جواب بھی دے دیا. اس میں ایک لفظ ہے غربت, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا مسائل نماز کے لیے. غربت اللہ کا صرف ایک مسئلہ باقی ہے, اس کے بعد آئندہ کے نماز کے مسائل شروع ہوں. اور میں بعض وجوہات کی بنا پر مسائل نماز آغائے گرو جلدی اور آغائے محسن الحکیم اور آغائے خوئی اور امام خمینی کے طریقہ کار کے خلاف جاؤں گا. مسائل نماز کے بیان میں مجھے شہید باقر صدر کا طریقہ کار پسند ہے, جناتے میں اسی طریقے سے مسائل شروع کروں گا, اور جو توسیع المسائل میں ان مراجع نے طریقہ لکھا اس سے اختلاف کروں گا. یہ سب آئندہ اتوار کے لیے, ڈیڑھ گھنٹے سے بھی ایک منٹ زیادہ ہو گیا. چنانچہ آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس اعلان کے ساتھ کہ جو لوگ آئندہ اتوار کو نہیں آ پائیں تو وہ پھر یہ یاد رکھیں کہ ماہ شوال کا دوسرا اتوار, عید کے بعد پہلا اتوار نہیں, وہ 5th دن ہوگا غالباً, اس وقت انشاءاللہ میں آپ حضرات کے مکے میں بیٹھا ہوں گا. اس کے بعد والے اتوار کو انشاءاللہ آپ کی خدمت کا سلسلہ شروع ہوگا اگر زندگی اور توفیق رہی. اعلان میں 2-3 درس پہلے سے شروع کر دیتا ہوں تاکہ کوئی 1-8 درس میں میں حاضر ہو تب بھی اعلان پہنچ جائے. آج اجازت, آپ حضرات بھی یہاں کے دستور کو فراموش نہ کریں. جو شوال کے بعد بدلنے والا ہے یہ دستور بدلنے والا ہے, لوگوں نے کہا کہ آپ ہر درس دعا پہ ختم کرتے, ہماری کیا کمبختی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں مانگتے, تو یہ دستور بدلے گا. لیکن اب یہ آخری 2 درس ہیں 633 اور 634, جاتے جاتے درود بھیج دیجیے محمد والے محمد کو.